نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 24 سے 47 تک کریں گے. سورۃ الانبیاء لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یا اور کیا دونوں ہی اس میں آ سکتے ہیں. اتخذوا انہوں نے بنا لیے من دونی ہی سوا اس کے آلیہ جمع الہ کی یعنی کچھ الہ. قل کہہ دیجئے ہا تو لے آؤ برہانکم برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو بہت کلیئر ہو بالکل واضح ہو جس کو کرسٹل کلیئر کہتے ہیں ہم انگریزی میں ٹرانسپیرنٹ پروف. ہذا یہ ذکر نصیحت ہے من اس کے لیے جو ما ساتھ یا آ گیا تو میرے و ذکر اور ذکر ہے من جو قبلی قبل پہلے یعنی یا ساکن ہے تو میرے مجھ سے پہلے بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں علم رکھتے الحق حق کا فہم تو وہ معارضون اعراض کرنے والے ہیں اعراض برتنے والے ہیں. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے میں رسول ان کوئی رسول الا مگر نوحی ہم نے وہی بھیجی الا طرف ہی اس کی انہو بے شک وہ لا نہیں الا کوئی الا الا مگر انا میں ہی فعبدونی نون کے نیچے زیر ہے بس عبادت کرو اور عبدو عبادت کرو نی میری تو ف الگ ہے اور عبدو الگ ہے اور نی الگ ہے یعنی ترجمے ان کے آپ الگ الگ کریں گے. وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذا بنا لیا اور رحمان رحمان نے نون کے اوپر پیش ہے نا تو رحمان نے فائل ہے ولدن ایک بیٹا سبحانہ پاک ہے ہو وہ بلکہ عبادن عباد عبد کی جمع عباد بندے ہیں مکرمون تکریم والے یعنی عزت دیے گئے جو مکرم کرم سے ہے. لا یسبقونہ نہیں وہ سبقت لے جاتے ہو اس کی آگے اس سے یعنی آگے بڑھتے اس سے بالقول ساتھ قول کے وہم اور وہ بھی امر ہی اس کے حکم پر ہی ہے نا تو اس کے امر حکم ہوتا ہے. یعملون وہ عمل کرتے ہیں یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو آگے ہیں ان کے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کریں گے شین فاعین ہے نا اسی سے شفاعت بنتا ہے الا مگر لیمن لیے اس کے جو ارتضا وہ راضی ہو جائے کون اللہ تعالیٰ وہم اور وہ من خشیت ہی اس کی خشیت سے اس کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں شین فا قوف سے اور ڈر ویسے خوف بھی ڈر ہے اور اس میں بھی شفقہ ویسے ہم شفق کہتے ہیں نا جو شام کو جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں شفق آ گئی یعنی ایک لالی سی ہوتی ہے اس وقت رات اور دن ایک طرح سے مل رہے ہیں دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے تو شفق میں بھی کیا ہوتا ہے محبت بھی اور خوف بھی محبت بھی اور ڈر بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح خشیت میں کیا ہے یہ بھی خوف ہے مگر کسی کی بڑائی کی وجہ سے کسی کی عظمت کی وجہ سے جو خوف ہونا ہوتا ہے نا اس کو خشیت کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور چیز اور وہ یہ کہ مشفقون میں آپ دیکھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا محبت اور خوف دونوں چیزیں ہیں مگر جو اگر اس کے اندر اس سینٹینس میں اگر من آ جائے من جیسے یہاں پہ آیا ہوا, تو اس کا مطلب ہے خوف غالب ہے, زیادہ خوف کی بات ہے. اور اگر اس میں اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت غالب ہے یا محبت غالب ہے. اور تو دونوں میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا. خشیت ہے جو کسی کی عظمت, کسی کی بڑائی کی وجہ سے, یعنی اب آپ ظاہر ہے کسی کو جانتے ہی ہوں گے تو اس کی بڑائی آپ کے دل میں ہوگی نا, تو وہ خوف. اور مشفقون میں, شفق میں محبت اور خوف دونوں کا ملاپ سمجھ لیں. ومن, اور جو, یقول کہتا ہے, منہم ان میں سے, انی بے شک میں, الہن الہن من دونی ہی سوا اس کے, فذالک تو یہ, نجزی ہی ہم جزا دیں گے, ہم بدلہ دیں گے ہی اس کو, جہنم جہنم. اب دیکھیں یہاں پہ جزا جو ہے نا وہ برے بدلے کے معنوں میں آیا ہے, سزا کے, جہنم کی شکل کے اندر آیا ہے جزا. تو اس کا مطلب جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا جزاک اللہ, تو جزا اللہ کا مطلب کیا, اللہ بدلہ دے. اب وہ بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جزا کا ضروری نہیں ہے کہ معنی یہی ہے کہ اچھا ہی بدلہ ہو. اسی لیے ہمیں جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے اس کا. تو یہاں پہ دیکھیں جزا کا معنی آپ کو پتہ چل گیا نا, فقط بدلہ ہے. اردو میں ہم جزا اچھے بدلے کے لیے کہتے ہیں, مگر عربک میں صرف بدلے کے معنی میں. کذالک, اسی طرح, نجزی ہم بدلہ دیں گے, الظالمین ظالموں کو, اوالم کیا بھلا نہیں, یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا اس انداز میں, یورا دیکھا, الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین, کانتا وہ دونوں, یعنی آسمان اور زمین جو ہیں, الف آیا نا تو دونوں کا معنی آیا, رتقن, اچھا را تا قاف, رتق کہتے ہیں ملے ہوئے ہونا, جیسے کہ بالکل کوئی چیز, دو چیزیں بالکل کمپلیٹلی آپس میں جڑی ہوئی ہوں اس کو کہتے ہیں رتق. ففتقناهما, ففتقنا ف تو فتق, اب فتق کا معنی آپ نے کرنا ہے, ایک ہم نے پہلے دیکھا رتق اور اب ہے فتق, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں. رتق کا معنی کیا دیکھا آپ نے, جو بالکل آپس میں جڑے میں, اور فتق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں کو الگ الگ کر دیا جائے, ٹھیک ہے, جدا کر دیا جائے. تو ف تو فتق جدا جدا کر دیا, نون کے اوپر کھڑی الف ہے, نا جب اینڈ میں نا آتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے, ہم, ہم نے, ہما ہم نہیں ہے ہما, تو ہما کا معنی کیا ہوگا, ان دونوں کو, ٹھیک ہے. وجعلنا اور بنایا ہم نے, من الماء پانی سے, کل شئین ہر چیز کو, حین زندہ جو ہے, جو بھی زندہ ہے, افلا کیا بھلا نہیں, یؤمنون وہ ایمان لائیں گے, کیا پھر بھی نہیں وہ ایمان لاتے. وجعلنا اور بنایا ہم نے, فی الارض زمین میں, رواسیا روسین واو سے راسیا تن کی جمع ہے, رواسی پہاڑوں کو کہتے ہیں. اصل میں مانا اس کا ہے گڑی ہوئی چیز, جو گاڑ دیتے ہیں نا آپ, یعنی اندر کی کسی چیز کو پیک کر دیتے ہیں, وہ ان کے تمیدا, مئید سے ہل, مئید کہتے ہیں ہلنے کو, تو تمیدا ہل جائے گی, بہم ساتھ ان کے. وجعلنا اور بنائے ہم نے, فیہا اس میں, فجاجن, فا جیم جیم فج, فجوتن کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو کھلا راستہ ہو, فج کوئی سپلٹ اوپننگ ہو, کلیئر اوپننگ, تو فجاجن کھلا راستہ ویسے, اور پھر سبولا سبیل کی جمع, وہ بھی راستہ ہی ہوتا ہے, تو ہم لکھ لیں گے کہ کھلا یا کشادہ, سبولن راستے, لال لہم تاکہ وہ, یا شاید کہ وہ, یہتدون وہ ہدایت پائیں. وجعلنا اور بنایا ہم نے, السما آسمان کو, سقفن, سقف سین قاف فا سے, بعد میں بھی آتا رہے گا یہ لفظ, تو ایک ہی دفعہ اس کو یاد کر لیں, چھت کے لیے آتا ہے. محفوظہ محفوظ, وہم اور وہ, ان آیاتیہا اس کی آیات سے, معرضون اعراض کرنے والے ہیں. وہوا اور وہ, الذی وہ ذات ہے, خلقا جس نے پیدا کیا, اللیل والنہار رات کو اور دن کو, والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو, کل سب کے سب فی فلک ایک فلک میں, فلک کہتے ہیں آسمان کو, اور ویسے اصل معنی اس کا ہوتا ہے کوئی چیز جو گول گھومے, سرکلز میں گھومے, اسی لیے فلک آربٹس کے لیے بھی کہتے ہیں, جو مدار ہے نا اس کے لیے, اپنے آسمان میں کا مطلب وہ والا آسمان نہیں جو ہم اسکائے کہتے ہیں آسمان, وہ نہیں, مطلب اپنے آسمان میں, یعنی انگلش میں آپ کو بتا دیتی ہوں, آربٹس میں, اپنے مدار میں, اپنے اپنے فلک میں. یس باہون سین باہا سے تسبیح بھی اسی سے ہے نا, تسبیح کا بھی میں نے آپ کو مانا کیا بتایا تھا, سبحا سے تیرنا, تیر رہے ہیں, اصل جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے وہ یہاں پہ آیا. وما جعلنا, اور نہیں بنایا ہم نے, لبشر, لیے کسی بشر کے, کسی انسان کے, من قبل کا, آپ سے پہلے, کا کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. الخلد, خلد جیسے ہم نے خالدین فیہا, فیہا خالدون یہ پڑھتے ہیں نا, تو خالدین بھی یہی خال لام دال سے ہی ہے, تو خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو, ایٹرنیٹی, ہمیشگی کو. افا ان, کیا پھر اگر, کیا فا پھر ان اگر, یہ حمزہ کے نیچے زیر لگی ہوئی اس لیے شاید آپ کو ڈفرینٹ لگ رہا ہو, یہ الف زیر انی ہے. متا, تم کو موت آ جائے, آپ مر جائیں, فہم تو وہ, الخالدون ہمیشہ رہنے والے, ایک کوسچن مارک لگا لیں آگے. کل نفس, ہر نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ چکھنے والا ہے موت کا. ونبلوکم, اور ہم آزماتے ہیں تم کو, بشر ساتھ شر کے, والخیر, اور ساتھ ساتھ یہاں پہ وہی والا جو بی کے ساتھ ہے نا وہی یہاں کے لیے بھی ہے, اور خیر کے. فتنتن, فتنہ, فاتانون سے آزمائش, یعنی اس میں معنی یہ آتا ہے یعنی پیور کرنا, کسی کو آزما کے اس کا کھرا کھوٹا الگ الگ کر دینا. وَإِلَيْنَا, اور طرف ہماری, تُرْجَعُونَ, تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا, اور جب, رَآكَ, دیکھتے ہیں, کا تجھ کو, الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان نہیں, يَتَّخِذُونَ, کا وہ بناتے تجھ کو, إِلَّا مگر, حُزُوَا, مذاق. اَحَادَ, کیا یہ ہے, الذی, وہ شخص, یذکرو, جو ذکر کرتا ہے, آلیہتکم, الہوں کا, کم تمہارے, وہم, حالانکہ وہ, بذکر رحمان, رحمان کے ذکر کے ساتھ, ہم کافرون, وہ انکاریاں. خلقا, پیدا کیا گیا, الانسان, انسان, من عجل, اجلت کے ساتھ, اجلت ہم بولتے ہیں نا اردو میں, اجلت کیا ہوتی ہے, جلد بازی, تو جلد بازی. سأریکم, ان قریب, سا ان قریب, میں دکھاؤں گا کم تم کو, آیاتی, اپنی نشانیاں, اپنی آیات, فلا تستعجلون, تو نہ تم جلدی مانگو, نی مجھ سے, نون زیر نی ہے نا اینڈ میں. ویقولون, اور وہ کہتے ہیں, متا, کب, ہادا, یہ, الواد, وعدہ, یعنی یہ وعدہ قیامت کا, ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے, لو یعلمو, اگر یا کاش, دونوں ہی ہو سکتے ہیں, اگر, یعلمو, جانتے ہوتے, الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ہینا, ہینا وقت کے لیے آتا ہے نا, پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا ہوا ہے, جس وقت, لا یکفونا, نہیں وہ, کف سے, کف کیا ہوتی ہے, اب ہم کفلنگز بھی بولتے ہیں, کف ویسے یہ پام کو کہتے ہیں, ہاتھ کی ہتھیلیوں کو, آپ نے دیکھا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی خطرے کی چیز یا کوئی آگ یا کوئی ایسی چیز سامنے سے ایک دم آ رہی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, فوراً اپنے منہ کے آگے ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ ہتھیلیاں سامنے کرتے ہیں, رائٹ, تو یہ کس لیے ہوتا ہے, روکنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیا تو لا یا کفونا, نہیں وہ روک سکیں گے, ام وجوہیم, ان سے, وجوہ, چہروں, ہم, ان کے, اپنے چہروں سے, انار, آگ کو, ولا ان ظہورہم, اور نہ زوئے, ہا, را, یہ بھی ظہر بھی اسی سے ہے نا, ظہر کا وقت, اس وقت بھی سورج کیا ہوتا ہے, پیٹ پیٹ کے جا رہا ہے, تو ظہور کہتے ہیں پیٹھوں کو, پشتوں کو, ان ظہورہم, اپنی پشتوں سے, ولا, اور نہ ہم وہ, ینصرون, تو وہ نہیں مدد دیے جائیں گے, بل بلکہ, تأتی, آئے گی, ہم ان کے پاس, بغتتن, بغتا, اچانک, فتبہتہم, ف, تو, تبہتو, یہ کس سے, با, ہ, تا سے, مبہوت ہو جانا, جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں, کہتے ہیں وہ حیران پریشان مبہوت ہی ہو گیا. یعنی جس وقت کوئی چیز دیکھیں بغتا آئی نا, اچانک آئی ہے, تو اب کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ, وہ ایک دم اسپیچ لیس ہو جاتا ہے. اس کو جیسے جس کو کہتے ہیں ہم شوق میں چلے گئے, بالکل حیران و پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ ہے فتبهتهم, تو حیران کر دے گی ہوں ان کو, فلا یستطیعون, تو نہیں وہ استطاعت رکھتے ہوں گے ردہا, رد کرنے کی, ہا اس کو, ولا اور نہ ہم وہ ینظرون, نظر بھی اسی سے ہوتا ہے, انتظار بھی اسی سے ہوتا ہے, اور انتظار کرانا کسی کو کیا ہوتا ہے, مہلت دینا اس کو, تو ینظرون وہ مہلت دیے جائیں گے. ولقد, اور البتہ تحقیق, استہزیا, مذاق اڑایا گیا, برسل, رسولوں کا, من قبل کا, آپ سے قبل, فحاقہ, تو حاقہ یعنی گھیر لینا, باللذینہ, ان لوگوں کو, سخیرو, جنہوں نے تمسخر اڑایا, تمسخر اردو میں کہتے ہیں مذاق اڑایا, تو یہ صرف اصل میں مذاق ایسے ہی مذاق نہیں کہ جس جوکنگ کرنا, بلکہ ایسا مذاق جس میں دوسرے کو نا یعنی شرمندہ کیا جائے, ذلیل کیا جائے, منہم, ان میں سے, ما کانو, جو تھے وہ, بھی ساتھ اس کے, یستہزیون, وہ مذاق اڑاتے, کل کہہ دیجئے, من, کون, یکھلؤکم, کاف لام حمزہ, یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے, کھلا ان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا, اور بڑی اس کے اوپر نظر رکھنا کہ کہیں کوئی بھی یعنی کوئی مسئلہ نہ ہو اس میں, کوئی ذرا سی بھی چینج آئی تو اس کو بھی نوٹ کیا, اس طرح سے نگہبانی جس کو کہتے ہیں وہ کرنا, تو یکھلؤکم, کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری, من ہے نا کون, باللیلی, رات کو, ونہاری, اور دن کو, من الرحمن, رحمان سے, بل, بلکہ, ہم, وہ, عن ذکری ربہم, ذکر سے اپنے رب کے, معرضون, وہ اعراض کرنے والے, پھیرنے والے, ام لہم, یا لہم, لیے ان کے, آلیہت, ان کچھ الہ ہیں, تمنعوہم, جو منع کر رہے ہیں, جو روک رہے ہیں ان کو, من دونینا, ہمارے مقابلے میں, لا یستطیعون, نہیں وہ استطاعت رکھتے, نصر, نصر کی, مدد کی, انفسہم, اپنے نفسوں کی, ولا, اور نہ ہم وہ, من, نہ, من, اور نہ, من سے, نہ ہماری, ہماری طرف سے, یصحبون, صاد, حابا سے, صاحب کہتے ہیں نا, یا صحبت کہتے ہیں ساتھ کو, تو صاحب ساتھی ہوتا ہے, تو یصحبون, جو حمایت دیے جائیں گے, ساتھ دیے جائیں گے, تو یعنی وہ ساتھ نہیں دیے جائیں گے, لا ہم منا یصحبون ہے نا. اچھا یہاں پہ آپ لکھ لیں ام لہم, میں ہم کو کے نیچے آپ لکھیں مشرکوں کے لیے, اور لا یستطیعون میں آپ نہیں وہ استطاعت رکھتے, تو وہ کے نیچے لکھ لیں ان کے جھوٹے معبود, تاکہ آپ کو پتہ چلے کن کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایک ہی آیت میں دو کی بات ہو رہی ہے, مشرکین کی بھی اور ان کے جھوٹے جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے. بل متعنا, بلکہ فائدہ دیا, متع ہوتا ہے نا فائدہ, ہاؤلائی, ان لوگوں کو, وآباءہم, اور ان کے آبا و اجداد کو, حتیٰ, یہاں تک کہ, طولا, طویل ہو گئی, طویل بھی تو اسی سے ہیں, طوا سے, لمبی ہو گئی, علیہم, ان پر, العمر, عمر, افلا, کیا بھلا نہیں, یرونا, وہ دیکھتے, انا, کہ بے شک ہم, نأتی, ہم لا رہے ہیں, الارض, زمین کو, ننقصها, نقص, نون, قاف, صاد سے, نقصان بھی اسی سے ہیں, یعنی ہم گھٹا رہے ہیں, ہا اس کو, من اطرافیہ, اس کی اطراف سے, اس کے کناروں سے, آفا ہم, کیا پھر وہ, الغالبون, غالب آنے والے, قل انما, کہہ دیجئے بے شک, انذرکم, میں خبردار کرتا ہوں تم کو, بالوحی, سات وحی کے, ولا یسمعو, اور نہیں سنا کرتے, نہیں سن سکتے, اسمو, بہرے جو ہیں, سمن بکمن امین پڑھا تھا نا, ادعا, بکار کو, اذا جب, ما وہ, یونظرون, وہ خبردار کیے جاتے ہیں, انذار کیے جاتے ہیں, ولا ان, اور البتہ اگر, مستہم, چھو جائے ہم ان کو, نفحتن, یہ نفخہ نہیں ہے, نفحا, ہا کے ساتھ, تو ایک جھونکا, من عذاب, عذاب سے, ربی کا, تیرے رب کے, لیقولن, نون مشدد بھی ہے, نون کے اوپر دیکھیں تشدید بھی ہے اور لا بھی ہے, اس کا مطلب دو تاکیدیں آ گئیں یہاں پہ, البتہ بھی لکھیں گے, البتہ کیا ہے وہ بھی تاکید ہے, ٹھیک ہے, اور نون مشدد بھی ہے, تو وہ کس کے لیے آتا ہے, ضرور, البتہ ضرور, اب یقولو کا ترجمہ کریں, وہ کہیں گے, یا ویلانا, اے افسوس ہم پہ, یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, کہ کلمہ حسرت کا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کا ہے کہ ہائے افسوس ہم پہ، انا کنا ظالمین، بے شک ہم نہیں تھے، بے شک ہم تھے ہم اور ظالمین، ظالم، ٹھیک ہے؟ تو ہم دو دفعہ آیا ہے، ونداعو، اور ہم رکھ دیں گے، وضع، وضع حمل جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، رکھ دینا، اور ہم رکھ دیں گے، الموازین، میزان کی جمع موازین، میزان جو ہوتا ہے وہ پلڑی یا ترازو، تو ترازو ہی لکھیں گے آپ، وجہ کیا ہے، یہی ایک ہی ترازو ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ جمع ہی، پھر ہم انشاءاللہ تفصیل میں دیکھیں، القسط، انصاف والے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تنا تظلمو، ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی نفس پر، شیئن، کچھ بھی، وان، اور اگر سے، کانا، ہو، مثقالہ، مثقالہ ثقل ہوتا ہے نا، وزن، ثقیل چیز کہتے ہیں ہم، بڑی وزنی چیز ہے، یعنی ہم وزن، یعنی برابر، حبتن، حبہ دانے کو کہتے ہیں، ایک دانے کے، من خردل، خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں، رائی، تو مسٹرڈ سیڈ کے برابر، رائی کے، اتینا، ہم لے آئیں گے، بیہا، اس کو، بی کا افیکٹ ہوا اتئی پہ، وکفا، اور کافی ہیں، بنا حاسبین، ہم حساب لگانے والے۔ آپ کو جیسے میں نے یہ بتایا تھا، یہ سورت بہت انٹینس ہے، بہت شدت ہے اس کے اندر، کافی آپ کو لگے گا کہ اس میں بالکل ایک ٹون تھوڑی بعض دفعہ سختی کی بھی ہے، اور صاف صاف کفار کو خطاب کر کے بات بتا دی گئی ہے، اور عقیدہ توحید کے لیے بڑی زبردست ہے کہ کسی کو اپنا عقیدہ صحیح کرنا ہو، اس سورت کو پڑھ لے، دلائل بھی اس میں دیے گئے ہیں، اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے، کلیئر ہیں ساری باتیں۔ یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ بھائی کہاں سے عقیدہ توحید کو دیکھیں، یا اور عقائد کو ہم اپنے جو صحیح کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہم عقیدے کے اوپر کافی بات کریں گے، اور وہی لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، چاہے عقیدہ توحید ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کے بعد کیا ان کا اس وقت یعنی وہ زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں، یہ ان کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں، آج ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور یہ چیزیں باقاعدہ سیکھنے کی ہیں، آپ کو پیدائشی طور پہ یہ چیزیں نہیں آتی، جب انسان سیکھتا نہیں ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جو کوئی بات کہہ دیتا ہے اس کے پیچھے ہم چل پڑتے ہیں، جو معاشرہ کہہ رہا ہے، جو ٹی وی کہہ رہا ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، بس وہی ہمارا عقیدہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن ہمیں صحیح جو رہنمائی ہے وہ قرآن کرتا ہے، اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کس بیس کے اوپر ہمیں اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ اگر تو آپ کلیئر خالی دماغ کے ساتھ آ کے آج کی کلاس سنیں گے تو انشاءاللہ کافی آپ کی کنفیوژنس دور ہو جائیں گی اور ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کی پہلے سے دماغ میں ہے، چاہے آپ کو قرآن دلیل دے رہا ہے، چاہے میں آپ کو حدیث سے بتا رہی ہوں، آپ نے اگر اسی کے اوپر اٹکے رہنا تو پھر کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے رکھتا ہے۔ تو یہ بہت ساری جو کنفیوژنز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج ہماری دور ہو جائیں گی، اور توحید کا عقیدہ بھی کافی حد تک ہمیں انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 24 سے 47 تک، سورۃ الانبیاء۔ ام اتخذوا من دونہ آلہ، کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کوئی آلہ؟ ہم پہلے پڑھ رہے تھے کہ لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن ان سے ضرور سوال ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہی الہ ہے، کیونکہ الہ وہ ہو سکتا ہے جس کو کسی کے سامنے آنسر نہیں کرنا، وہ آنسریبل نہیں ہے کسی کے سامنے، تم آنسریبل ہو، تم مخلوق ہو، الہ دیکھو، کیا پھر بھی انہوں نے دوسرے الہ بنا لیے؟
دیکھیں عقیدہ توحید کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ کیسے پھر دوسرے الہ بنا سکتے ہیں, وہ جو خود جواب دیں اللہ کے سامنے, کیا وہ الہ ہو سکتے؟ قل ہاتوا برہانکم, یہ زبردست بات ہے جو ہم سب کو سیکھ لینی ہے, قل ہاتوا برہانکم, اس کو یاد کر لیں. جہاں کہیں عقیدے کی بات آئے, دین کی بات آئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بات بھی بلائنڈلی کسی کی, اس لیے کیونکہ ہمیں فلاں سے بڑی محبت ہے تو اس لیے, یا جذباتی باتیں کر کے اس لیے کہہ دینا کہ یہی بس ہم نے عقیدہ بنا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. جذباتی باتوں سے عقیدے نہیں بنتے, بلکہ عقیدے کے لیے ضروری ہے ہاتو برہانکم, دلیل لے کر آؤ. دلیل, اگر وہ لوگ کہتے ہیں مثلا مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہیں, یہ ہمارے وہاں پہ کرائیں گے سفارشیں ہیں, یہ اللہ کے شریک ہیں یا جو بھی, دلیل لا. مظاہرہ وہ تو دلیل نہیں لا سکتے. ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کے پیچھے ہم بلائنڈلی فالوئنگ نہ شروع کرتے ہیں. ہمیں پسند آ گئی باتیں, ہمیں اچھی لگی باتیں, اس نے بڑی زبردست تقریر کر دی تو ہم اس کے پیچھے چل پڑے, نہیں. دلیل مانگے, قرآن اور سنت سے دلیل مانگے, یا قرآن سے یا حدیث سے دلیل دو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے بھی مانگی ہے اور ہم دلیل کے بغیر ہی بس اپنے عقائد قائم کیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ دلیل لے کر آؤ. جہاں اور اختلافات ہیں دلیل مانگے. تو اس چیز کو ہمیں سکھا دیا گیا ہے, پروف لے کر آنا, پروف مانگنا. ہم ایسے ہی کسی کی سنی سنائی باتوں پہ اپنے دین کو بیس نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے, اور نہ ہی اس کے اندر بس میری سمجھ میں یہ آیا اور اس کی سمجھ میں یہ آیا, ان سے نہیں بات بنتی. ہماری سمجھوں سے کچھ نہیں ہوتا. اکثر لوگ بس حق کے بارے میں نا بس اسی طرح اپنی پسند یا ناپسند, یا مجھے دل کو لگ گئی یہ بات اور یہ دل کو نہیں لگی, اور اس طرح ان چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. لاؤ, چیلنج ہے یہ, لے کر آؤ, دلیل دکھاؤ. ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی, یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے. میرے ساتھ کون؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے میں ہیں. وذکر من قبلی, اور ذکر ہے ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے, یعنی کون؟ یہود و نصارہ کا. یہ یاد دہانی ہے ان کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں, یا آپ کے زمانے میں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے انبیاء ہیں, ان تمام کا بھی ذکر اس میں ہے, اور ان کی قوموں کے بارے میں, ان کے حالات. تو اس کے اندر سارا ذکر ہے, اس کے اندر ساری نصیحت ہے, اس میں ریمائنڈر ہے میرے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی, اور جو مجھ سے پہلے لوگ تھے ان کی باتیں بھی اس میں کی گئی ہیں. تو اب کہیں سے مطلب کہنے کا یہ ہے, یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ کہیں سے تو یہ ثابت کر دو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو کہ وہ بھی الہ ہے. کہیں سے تو دلیل مل جانی چاہیے نا, اس میں تو سب کی باتیں ہیں. بتاؤ کسی نبی نے کہیں اپنے لوگوں سے کہا ہو کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. تو ڈسکرپشنز اس میں دونوں کی ہیں, پھر بتاؤ اس دلیل. بل اکثرہم, بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون الحق فہم معرضون, حق کو جانتے نہیں ہیں, بس اعراض برتتے ہیں اس سے. یعنی اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شرک کا عقیدہ ہے نا, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہے شرک, چاہے وہ مسلمانوں کے اندر آج جو شرک آ گیا, یا جو مشرکین ہیں آج, چاہے وہ عیسائی ہوں, چاہے وہ اور جتنے بھی شرک کے مذاہب ہیں دنیا میں اس وقت, آپ دیکھیں گے ان کے عقیدے بیس کرتے ہیں کس چیز پہ؟ اکثر لا یعلمون الحق, حق کا پتہ ہی نہیں ہے, جہالت میں ہیں, لا علمی کی باتیں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر. جی فلانے کو خواب آ گیا, اس نے خواب میں یہ دیکھ لیا, فلانے نے یہ کر لیا. عقیدے ان کے صرف جذباتی باتیں کر کے اس کے اوپر بیس کر لیے, فلانے بزرگ نے یہ کہا تھا. اور تو اب آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں, ان بزرگ نے کہا تھا, اس کی دلیل بتاؤ کہ ان کی بزرگ کی بات کیا آج تک ریکارڈڈ ہے؟ اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ ان کی بزرگ کی بات آج تک سچی ہم تک پہنچ گئی؟ قرآن و سنت کے علاوہ تو کوئی چیز، قرآن و حدیث کے علاوہ کون سی چیز کا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ایز اٹ از ہم تک پہنچی ہے؟ اسی طرح خوابوں کے بیس کے اوپر کیا تم اپنا دین کنٹینیو کرو گے، یا پھر سنی سنائی باتوں پہ؟ ان کا کال یہ تھا، وہ ہمیں یہ کہہ کے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب آپ بھی جا کے بات کرتے ہوں گے، جیسے آپ کو کلاس میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، آپ کہیں اور جا کے کرتے ہیں، پھر وہ آگے کہیں اور کسی اور کو کرتے ہیں، بات کیا ویسے رہ جاتی ہے؟ بات آپ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، پھر وہ اگلے اپنے الفاظ میں، پھر اسے اگلا اپنے الفاظ میں، تو جب بات اگر دسویں بندے تک پہنچتی ہے تو آپ دیکھیں باتوں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ جب وہ یہ بزرگ نے یہ کہا یہ کہا، اب وہ اگلی جنریشنز تک آتا رہا تو کیا بات وہیں رہے گی، وہی رہے گی؟ نہیں، کہاں سے کہاں بدل جاتی ہیں باتیں۔ صرف جو اللہ کی کتاب ہے وہ حرف بحرف سیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح حدیث ہم تک صحیح پہنچی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور جو چیزیں وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں کہ یہ فلاں نے کہی یا فلاں نے کہی؟ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کہی بھی تھی یا نہیں؟ اور فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے، کوئی رسول ایسا نہیں ہے مگر الا مگر نوح، ہم نے وہی بھیجی ہے الیہ اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں کوئی الہ مگر میں ہی۔ سب رسولوں کی طرف، یعنی یہ کوئی رسول ایسا نہیں جس کی طرف یہ نہ بھیجی ہو وہی، یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ ہر رسول آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے پیغمبر آئے ہیں اس دنیا میں، سب پیغمبروں کا ایک پیغام تھا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ یونیورسل پیغام، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو بیس تھی، جو کور تھا ہر رسول کے پیغام کی، جو سینٹر پوائنٹ تھا، وہ ایک ہی تھا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں مگر میں ہی، فاعبدونی، بس عبادت کرو میری۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر رسول کو میں نے یہ پیغام دے کے بھیجا دنیا کے اندر، ہر رسول کے اوپر یہ وحی آئی ہے، کسی رسول نے کوئی اور پیغام نہیں دیا، بس عبادت کرو میری۔ اب جب الہ میں ہوں فرمایا تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہی ہوں۔ عبادت اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی انسان اللہ کا غلام ہے یا نہیں ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے اللہ کی تو وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ عبد غلام ہوتا ہے نا، اور عبد کا معنی عبادت بھی عبد سے ہی نکلا، تو دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ یعنی غلام تبھی غلام ہے جب وہ عبادت کر کے دکھاتا ہے۔ اگر سارا وقت ہم یہ دعوے کرتے رہے میں تو اللہ کی غلام ہوں، میں تو اللہ کی غلام ہوں، لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آئے، جب نماز کا وقت آئے، اذان دی جائے، تو اس وقت میں اٹھوں ہی نہیں، یہ کون سی آپ کی غلامی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات میرے سامنے آئے تو میں کنی کترانا شروع کر دوں، میرے پاس بہانے آ جائیں، یہ کون سی غلامی ہے؟ تو غلام تبھی ہے جب اس کی کہنا مان کے دکھائیں، اس کی عبادت کر کے دکھائیں، اس کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دیں، تبھی غلام ہے۔ فعبدونی، پس عبادت کرو میری۔ تو اس کا مطلب آج بھی جو رسولوں کے فالوورز ہیں، جو یہی کام کرنا چاہتے ہیں جو رسولوں نے کیا، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی سینٹر پوائنٹ دعوت کا کیا ہونا چاہیے؟ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اسے ایک اللہ کے، یہی ان توحید ہی جو ہے اسی کی دعوت دینی ہے۔ ہر نبی کے قصے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ یہی نہیں لکھا ہوا؟ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی ہے، اس کی سمری بھی یہی ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، آج بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے قبروں پہ جا کے دعائیں نہ کرو، کوئی کہتا ہے کر لو، کوئی کہتا ہے کہ وہاں پہ سجدے نہ کرو، یہ غلط ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کر لو، ہمیں تو بھائی سمجھ ہی نہیں آتی، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پھر اور بھی اسی طرح کی جو شرکیہ عقائد ہیں ان پہ اتنے معصوم ہم بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، جی وہ فلانے ایسا کہتے ہیں یا فلانے ایسا کہتے ہیں. اب مجھے صرف ایک سمپل بات بتائیں, میرا آپ سے سوال ہے, جو تعلیم سب رسولوں نے دی اول سے لے کر آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک, ایک ہی پوائنٹ تھا, کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو کبھی ایکسپلین ہی نہیں کیا ہوگا؟ رسولوں نے کبھی اس کو سمجھایا ہی نہیں ہوگا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے, اور واضح نہیں کبھی کیا ہوگا؟ جب ان کی تعلیم کا سینٹر پوائنٹ ہی یہ تھا تو بس یہی کہہ کے چلے گئے لا الہ الا اللہ, بس یہی کہہ کے چلے, اس کو سمجھایا نہیں ہوگا, اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہوں گی, یہ کلیئر نہیں کیا ہوگا شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے, کیا یہ نہیں بتایا ہوگا؟ آپ کیا سوچتے ہیں ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لو, یہ بس کہنے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے پورا واضح کر دیا. قرآن میں آتا ہے نا کہ مبین, اتنے کلیئرلی انہوں نے بتا دیا, ہر چیز کلیئر کر کے بتائی تھی. تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ہم کیا کریں, ہم عقیدے کے معاملے میں بڑے کنفیوز ہیں, ہمیں یہ ہیں, یاد رکھیں کنفیوژن صرف اس لیے ہے کہ آپ خود نہیں جاننا چاہتے, آپ خود سمجھنا نہیں چاہتے, ورنہ کنفیوژن کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود کنی کتراتے ہیں, چلو جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے, سمجھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے نا جو بھی کہتے ہوں گے, فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں. اب ہم نے کبھی اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم یہ دیکھیں ٹھیک کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, خدا نخواستہ کوئی کسی کو کوئی کہہ دے, یہ ڈاکٹر بتا دے کہ آپ کو فلاں جان لیوا بیماری لگ گئی ہے, تو کیا یہی کہیں گے پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں غلط کہہ رہا ہے, تو ہمیں کیا جیسے چل رہا ہے چلتے رہے, ایسے کہیں گے؟ نہیں, فوراً بھاگ دوڑ کریں گے, صحیح پتا کروں, صحیح بات پتا کروں, فلانے ڈاکٹر سے پوچھو, فلانے سے پوچھو, انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کریں گے, یہ کریں گے, کتنا کچھ کریں گے. دنیا کی بیماری لگ جائے تو انسان اتنا پریشان ہو کے ہاتھ پیر مارے اور دوڑ بھاگ کرے, اور عقیدے میں بیماری لگ جائے اور انسان کو پرواہ ہی نہ ہو کہ میرا عقیدہ کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے, میں صحیح حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں, اور اگر حق پہ ہوں تو میرے پاس دلیل ہے کہ میں حق پہ ہوں, یا جب میرے ماں باپ نے بتا دیا یا کلاس میں ٹیچر بتا دیتی ہیں, یا بس یہ کافی ہے میرے لیے. نہیں, چاہے کلاس میں ٹیچر بتائے چاہے ماں باپ نے بتایا, ہاتو برہانکم, آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کس بیس پہ آپ کا عقیدہ. سمجھ آ گئی بات؟ اگر دنیا کی بیماری کے پیچھے انسان اتنی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے تو سوچو یہ بیماری تو صرف اس دنیا کی زندگی کو خراب کر دے گی نا, اس کو ختم کر دے گی یا اس کو خراب کر دے گی, اس کا نقصان صرف یہاں تک ہے, مگر وہ بیماری جو عقیدے میں لگ گئی اس کا تو نقصان یہ ہے کہ اٹرنل لائف تباہ ہو جائے گی. عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے, دیکھو یہ بیس ہے, اگر یہ لا الہ الا اللہ کے اندر گڑبڑے ہیں نا, صرف منہ سے بولا لا الہ الا اللہ اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں, جو ون کلاس کا بچہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھایا, اور آپ جو 80 سال کے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, دونوں کو ہی نہیں پتا کیا پڑھ رہی ہوں, کیا بول رہی ہوں, کیا معنی ہے اس کا, کیا کتنا بڑا ہے یہ کلمہ, وہ جو رکھ دیا جائے تو ایک پلڑے میں یہ رکھا جائے دوسرے پلڑے میں, یا زمین و آسمان کے اوپر کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے, چیر کے اندر تک چلا جائے گا, یہ اتنا وزنی کلمہ ہے. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں نے کہا کیا ہے, میں نے کتنی بڑی بات کہہ دی. وہ یہی تو وہ بیس تھی جس کے اوپر مشرکین مکہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ کلمہ نہیں بولنا. ایسی کیا مصیبت ان کو پڑ گئی تھی, بول دیتے نا, وہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ ہے کیا, وہ جانتے تھے اس لیے نہیں بولتے تھے کہ یہ کلمے کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس کے تقاضے کیا ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم منہ سے نکالیں گے, یہ تو دنیا بدل دیتی ہے. تو ہم اس لیے آرام سے, تو اچھا لا الہ الا اللہ کہنے والا ایسے جنت میں چلا جائے گا اور اس سے اس طرح ہو جائے گا, اور وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت ہے کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں عبادت کا مطلب کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں کسی کو الہ ماننا کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے, آپ نے اس کو کیا ویلیو دے دی. آپ کو اس کا اندازہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے الہ مان لیا, تو آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس مقام پہ بٹھایا, یعنی سب پھر نیچے ہیں، سب پھر پیچھے ہیں، کوئی چیز آگے نہیں، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی نوکریاں، نہ کوئی ملک، نہ کوئی زمین، کچھ بھی اس سے آگے نہیں ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ الہ تو کہنا بہت بڑی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہوں مگر ہم نے کہیں کوئی چیز معبود بنائی ہو، کہیں دولت کو معبود بنایا ہو، کہیں اولاد کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں کسی اور چیزوں کو اپنا، انسانوں کو، دنیا کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں درہم و دینار اور ڈالروں کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں رسم و رواج کو اپنا الہ بنا لیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ منہ سے تو لا الہ الا اللہ ہے اور دل میں الہ کوئی اور ہے۔ تو لا الہ الا اللہ چھوٹا کلمہ نہیں ہے، یہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں نا، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سیکھنا پڑے گا اس کو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ ایسے ہی تھوڑی آ جاتا ہے۔ وہی پھر بات ہے، جیسے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ کسی استاد کو ان کے شاگردوں نے طوطا لا کے دیا، تو وہ جب طوطا لا کے دیا تو استاد نے اس کو سکھایا لا الہ الا اللہ۔ اچھا کچھ دن بعد جاگردوں نے دیکھا کہ استاد بڑے غمگین بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ طوطا جو تھا ان لوگوں نے دیا وہ تو بلی نے اس کو کھا لیا، تو انہوں نے کہا آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، ہم آپ کو اور طوطا لا دیں گے۔ کہتے ہیں میں اس بات پہ نہیں غم کر رہا، میں اس بات پہ غم زدہ ہوں کہ میں نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دیا تھا، وہ دن رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب بلی آئی اور اس نے اپنی موت کو سامنے دیکھا اور بلی نے اس کے اوپر جھپٹا مارا تو اس کو لا الہ الا اللہ بھول گیا، پھر اس کو بس ٹائیں 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 یاد رہی، وہ ٹائیں ٹائیں کرتا ختم ہو گیا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تو نہیں میں ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہوں، لیکن وہ چونکہ لا الہ الا اللہ دل میں نہیں ہے نا، تو موت کے وقت یہ نہ ہو کہ بس ٹائیں ٹائیں ہوتی رہے۔ لا الہ الا اللہ بہت وزنی کلمہ ہے، بہت وزنی کلمہ، ایسے نہیں، یہ جنت کی چابی۔ اتنے رسولوں نے آ کے کیا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ ہاں یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، ہر رسول نے یہ تعلیم دی، ہر رسول نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی، تو اس کا مطلب کوئی بڑی سمجھنے کی بات ہوگی نا۔ فاعبدونی پس عبادت کرو میری، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کیا کہا کہ رحمان نے تو اپنے لیے اولاد بنا لی۔ یہ کس کی طرف پہلا اشارہ، یہ کس کی طرف ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف، جنہوں نے کہا تھا، یہاں پہ خاص طور پہ ان کا رد ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ولد کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، صرف بیٹا نہیں ہوتا، اولاد۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لیے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس چیز سے، اس کو اولاد کی کہاں پہ حاجت ہے، کہاں ضرورت ہے؟ اور یہ بھی صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں، کیونکہ لا یعلمون الحق، وہ حق کو ہی نہیں جاتے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت لے کر آؤ، کوئی ثبوت ہی نہیں۔ آپ وہ دیکھ لیں، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہیں کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، کہیں اپنی انجیل تورات لا کے دکھا دو کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ ہاں بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نعوذ باللہ، کہیں فرشتوں نے آ کے تم لوگوں کو بتایا ہو کہ ہم اللہ کی بیٹیاں، ہاں کوئی تو دلیل لاؤ نا، کسی پیغمبر کی یہ تعلیم لا کے دکھا دو جو ایز اٹ از تم تک پہنچی ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کو، ہم بھی پھر جب کہیں درود پڑھتے ہیں جو ہم نے خود ہی بنا لیے ہیں، تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ، ان کا نور بھی اللہ کے نور سے ہے، وہ بھی اس کے نور سے ہی ہیں، استغفر اللہ۔ تو انہوں نے تو کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، تو تم نے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ بنا دیا، تم بھی تو پھر وہی کام کر رہے ہو جو وہ مشرکین نے کیا، جو عیسائیوں نے کیا، اب تم بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بالکل جیسے ایک تسمہ دوسرے تسمے کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتی کا تسمہ دوسری جوتی کا تسمہ ایکول ہوتے ہیں، اسی طرح تم ان کی پیروی کرو گے، وہ گو کے بل میں بھی گھس جائیں تو ماں پہ بھی گھس جاؤ گے، اور یہ ہمارا حال ہے. انہوں نے کہا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے منائیں گے، تو ہم نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنے نبی کی برتھ ڈے منائیں گے، ہمیں نہیں کیا ان سے محبت، اب ہمیں نہیں اس بات سے کوئی فکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا یا نہیں کیا، بس ہمیں یہ ہے کہ وہ عیسائی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی ضرور کرنی ہے. ہر چیز میں تقلید، اور حتیٰ کہ اس میں بھی تقلید کر دی کہ اٹھا کے یہ کر دیا کہ نور من نور اللہ. کبھی کوئی پڑھنے والے بھی تو غور کیا کرو کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، میں کیا، صرف ایک چیز ہے جس کو ہم بلائنڈلی پڑھیں اور فالو کریں، اور وہ ہے قرآن اور حدیث. اس کے علاوہ آپ نے کچھ لکھ دیا، میں نے کچھ بتا دی، ہر چیز کوشچنیبل ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ کوشچن ہو سکتا ہے. یہ انسانوں کی باتیں، انسانوں کی لکھی ہوئی. دیکھو ایسی اندھی تقلید کرنے سے پہلے ہم یہ کم از کم سوچ لیا کریں، ہاتو برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل، بتاؤ کیسے یہ آپ کہہ سکتے ہو. بل عباد مکرمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو میرے بندے ہیں، جو ملائکہ ہیں وہ تو میرے غلام ہیں، عبد کی جمع عباد، میرے غلام ہیں، مکرمون، جو بڑے معزز ہیں میرے ہاں، تم ان کو کہاں بیٹیاں بنا کے رکھ رہے، وہ بڑی عزتوں والے ہیں، اور ان کی صفات سورہ صافات میں آئی ہیں، صفیں بنا کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، صفیں بنا کے عبادت کرتے ہیں، اتنے ڈسپلن ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے آگے سبقت نہیں لے جاتے بات میں، یعنی جیسے آج کل کے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کو کیا پتا ہوگا، تو اس طرح کی وہ جرتیں نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، دوڑ دوڑ کے کام کرتے ہیں، سورہ نازیات میں جیسے دوڑ دوڑ کے اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، لپکتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. ہماری طرح نہیں ہے کہ اچھا پہلے میں اس سے پوچھوں گی، پھر میری دوست کیا کہتی ہے، پھر میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے، پھر فلانا کیا کہے گا، پھر اس کے بعد میں سوچ سوچ کے تو پھر یہ کام کروں گی، کیونکہ میں بعد میں چھوڑنا نہیں نا چاہتی. تو یہ بھی نہیں نا اچھا ہوتا کہ بعد میں انسان چھوڑ دے، تو پھر آج بھی میں بڑا سوچ کے کروں گی کہ میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے کہ نہیں، پہلے میں سوچوں گی اس بات کے اوپر. یہ کام فرشتے نہیں کرتے، وہ ہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے، اور اس کی بات کے آگے بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور جو حکم دیا ویسے ہی کرتے ہیں، یعنی نہ اس کی بات کاٹ کے اپنی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی آگے اس سے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کوئی بحثیں کرتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے جرت کرتے ہیں کوئی بات اس طرح سے کرنے کی، بلکہ ان کا تو حال ہی ہے، وہ تو اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی مرضیوں سے نہیں چلتے ہماری طرح. ہاں ہماری تو اپنی ایک سوچ ہے نا، ہماری جیسے ایک تھنکنگ بچپن سے ڈیولپ ہو چکی ہے، جن چیزوں کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں وہی ہمارے نزدیک ٹھیک ہیں، چاہے اللہ نے ان کو غلط کہا ہو، جن چیزوں کو ہم غلط سمجھتے ہیں بس وہ غلط ہی ہیں، چاہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا بھی حکم ہو کہ وہ صحیح ہیں، ہم تو اپنی سوچ کے مطابق آگے زندگی میں چلتے ہیں، وہ ایسے نہیں چلتے، جو اللہ کا حکم ہے ویسے ہی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے ہیں. آگے یہی بات آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے کندھے اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، اور عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے نہروں کی طرح آنسو بہتے ہیں، اور جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں، اب یہ کلوزسٹ ہیں، اللہ کے سب سے قریب ہیں، ہم کہتے ہیں نا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ان سے زیادہ پہنچے ہوئے کون ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے اٹھانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہیں. تو جو قریب ہوتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا کہ جو زیادہ لاڈلا آپ کا بچہ ہوتا ہے، جو زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے، وہ زیادہ تر بڑی جرتیں کر لیتا ہے، وہ بڑی باتیں بھی آپ کو کر لیتا ہے، جو جتنے قریب آتے جاتے ہیں نا انسان کے کلوز ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی کبھی بدتمیزیاں بھی شروع کر دیتے ہیں کبھی، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں، وہ پھر بھی جب سر اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، اللہ جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق تھا ویسے ہم ڈر نہیں سکے، ویسے ہم ڈرے نہیں ہیں، جیسے تجھ سے ڈرنے کا حق تھا یا اللہ، ہمیں تو اور بھی زیادہ تجھ سے ڈرنا چاہیے اتنا رونے کے باوجود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسے تھے جیسے پرانا لیدر بیگ ہوتا ہے نا، پرانا رنکلڈ ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے. اللہ اکبر، یہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ تو رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ فرمایا جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ مجھ سے ہو جائے، کہیں وہ مجھے اس میں نہ ڈال دیں، تو اس ڈر سے میں رو رہا ہوں. حالانکہ فرشتوں کے لیے جہنم تھوڑی ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا اس میں تو انسان جائیں گے تو پتھر جائیں گے، یہ ہے اس کا ایندھن. فرشتوں کا تو نہیں فرمایا کہ وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے، پھر بھی وہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں جہنم کو دیکھ کے. اللہ اکبر. بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عرش کے گرد اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کے آنسو قیامت تک نہروں کی طرح چلیں گے، وہ اس طرح اللہ کے ڈر سے لرستے ہیں جیسے ہوا ان کو اڑا کے لے جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم کیوں خوف کھاتے ہو جب کہ تم میرے پاس ہو، میرے تو قریب ہو تم. تو وہ کہتے ہیں اے رب جتنا ہم تیری عظمت کو اور تیری عزت کو جانتے ہیں اگر زمین والے جان لیں تو کھانا پینا چھوڑ دے، بستروں پہ نہ لیٹیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بیلوں کی طرح ڈکارتے رہیں، ایسے ان کی آوازیں نکلیں پھر اللہ کے سامنے فریادیں کرتے، یہ ان کا حال ہو جائے. اللہ اگر ان کو اتنا پتا چل جائے تیری عظمت کا، اور ہمیں تو کوئی خوف ہی نہیں، ہم تو اللہ نے یہ کیوں کہا، اس نے وہ کیوں کیا. اچھا اگر ہم کسی بچے کو بیمار دیکھ لیں، اس کی ڈیتھ دیکھ لیں کسی بیماری سے، ہائے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا، یہ تو بیچارہ بچہ تھا، اس بیچارے کا کیا قصور تھا، ہائے فلاں کو وہ اپنے گھر میں اتنی تنگ ہے، یہ تو اتنی نیک تھی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کو اللہ نے ایسے کیوں کیا. کسی ہینڈی کیپٹ کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کیوں ایسے ہینڈی کیپٹ اس کو اللہ نے بنا دیا، اور فلانے جگہ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ایسے کیوں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیوں اللہ دیکھ نہیں رہا، کیوں. اتنے ہم سوال کرتے ہیں، اتنی ہم جرتیں کرتے ہیں، اتنے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں. ہم جانتے ہی نہیں ہیں نا رب کون ہے، اس کی عظمت کو نہ جاننا، اس کو پہچانا ہی نہیں ہے ہم نے کہ وہ الہ ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور وہ الہ کیسا الہ ہے جس سے اتنے بڑے فرشتے کانپ رہے ہیں. محمد بن منقدر یہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم پیدا ہوئی تو فرشتوں کے دل لرزنے لگے، پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دل کو سکون آیا تھا کہ اچھا اس کے لیے بنایا. استغفراللہ ربی. کسی نے کہا کہ ہاں بھائی بہت ڈرنے والی باتیں قرآن کے اندر ہوتی ہیں، میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا کاش ہم ڈر جائیں تو پھر بہت ہی اچھا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کبھی ڈرتے ہی نہیں، ہمارے اندر تو وہ خوف ہے ہی نہیں جو ہونا چاہیے اللہ کی عظمت سے، اس کی ہیبت سے، اس کی جلال کا جو خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ تو ہم ایک پولیس والے سے ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم آج کی یہاں کی ایف بی آئی اور ان سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ہم کہاں ڈرتے ہیں. میں نے کہا بھی ڈرنے کے باوجود اگر ہمارا یہ حال ہے تو پھر اللہ جانے کہ اگر یہ بھی ڈرنا ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہمارا. لوگوں کو بڑی شکایت رہتی نا ڈرانے والی باتیں بڑی ہیں، ڈرانے والے تو آپ کون سا ڈر گئے، ڈرانے والی باتیں تو ہمارے پر تو کوئی اثر ہی نہیں کرتی، ہمیں کیا پرواہ ہے پھر جتنی مرضی ہوتی رہیں باتیں. وہ والا ڈر ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتایا خشیت کہ کسی کے بڑائی کی وجہ سے، جیسے ایک ڈر ہوتا ہے چور کا ڈاکو کا اس کا، نہیں خشیت کہ کوئی بڑا ہے، جیسے آپ کے کوئی بزرگ آ جائیں، آپ کا کوئی پریزیڈنٹ آ جائے آپ کا کوئی، تو آپ بڑائی اور روب اور اس سے آپ کا دل بھر جاتا ہے نا، اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ تو خیر میں تو مثال بھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ تو انسانوں سے تو ہمیں ایسا ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ ایسا ڈر اللہ کے لیے ہو، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اور زیادہ، ہم تو وہ یعنی حق پہچان ہی نہیں سکے نا. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنا رونے کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم جیسا تجھ سے ڈرنا چاہیے وہ ڈر ہمارے ویسا نہیں ہے، تو ہمارا کیا خوف ہے، اور ہم میں خوف ہو تو ہم نافرمانی کرتے ہوئے کتنا ڈریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اصل میں یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، جن کو تم سوچ رہے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ ہماری سفارشیں کرا لیں گے، یہ ہمیں اس دن بچا لیں گے. اصل میں مشرکوں کا بھی پرابلم کیا تھا، شارٹ کٹ چاہتے تھے نا، اللہ کو راضی کرنے میں تو کوئی کام کرنا پڑے گا، کوئی مشقت کرنی پڑے گی، کوئی بات ماننی پڑے گی، کوئی کچھ ہے تو بس کہہ دو کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے تبھی کہتے تھے نا اللہ کی بیٹیاں، تو اللہ کی بیٹیاں ان کو بس راضی کر لو، ان کے چڑھاوے چڑھا لو، ان کے بتوں کے آگے بنا کے ان کے بت اور ان کے آگے سجدے کر لو تو پھر یہ راضی ہو جائیں گے، تو اللہ سے انہوں نے چھڑا لینا، یہ وہاں پہ اللہ کے پاس رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے، کن کے؟ جو ان فرشتوں کے آگے ہے، یعنی جو پاسٹ میں ہے، جو فیوچر میں ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ آگے اور پیچھے ہونے کا مطلب کیا؟ ویسے تو فزیکلی آگے پیچھے ہونا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، فیوچر پاسٹ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور دیکھیں سفارش کے لیے کیا ہوتا ہے، اب سفارش کس کی جاتی ہے؟ آپ خود سوچیں، مثال کے طور پہ آپ میرے پاس کسی کی سفارش لے کر آئیں کہ دیکھیں یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، آپ اس کو نوکری کے اوپر رکھ لیں یا اس کو اسٹوڈنٹ بنا لیں یا کچھ ہے، میں اس کی سفارش کرتی ہوں کہ یہ سارا بڑے اچھی طرح کرے گی، آپ کا ایڈمیشن بند بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو لے لیں۔ کیونکہ میں نہیں جانتی نا اس کو، مجھے نہیں پتا وہ کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے، کتنی پڑھائی کرتی ہے، کتنی اچھی ہے۔ اچھا، تو آپ نے سفارش کی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں رکھ لیتی ہوں، یہ اس لیے کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑی کہ آپ آ کے کسی کو ریکمینڈ کرتی ہیں، تو مجھے اب پتا چلا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی آ کے انفارم کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آ کے انفارم کرے گا کہ نہیں جی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ ان کو بس معاف کر دیں کیونکہ ان کے بڑے اچھے کام تھے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود سب کچھ کا پاسٹ اور فیوچر اور سب جانتا ہے، انسانوں کا بھی اور جتنی ہر چیز کا، مستقبل، حال، ماضی، سب جاننے والا۔ ولا یشفعون، اور نہیں وہ شفاعت کریں گے، اب یہاں پہ تو بالکل ہی نفی ہو گئی، ایکسیپٹ صرف 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 کس صورت میں؟ لمن ارتضى، جس کے لیے وہ راضی ہو جائے، جس کے لیے اللہ تعالی راضی ہو جائے، صرف اور صرف اس کی شفاعت کریں گے۔ تو بات پھر کیا ہوئی کہ فرشتے بھی قیامت کے دن اپنی مرضیوں سے کریں گے سفارش، کریں گے۔ فرمایا یہاں پہ نہیں وہ سفارش کریں گے، مگر نمبر ون کس کے لیے؟ لیمان ارتدا، جس کے لیے اللہ راضی ہو جائے، جس کو اللہ تعالی چاہے کہ اس کے لیے سفارش کرو۔ دیکھیں اللہ تعالی اس دن سفارش کی اجازت ملائکہ کو بھی دیں گے، انبیاء کو بھی دیں گے، حفاظ کو بھی دیں گے، اور بھی کئی نیک لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کی اجازت ہوگی، لیکن کیا یہ وہ شفاعت ہے جس کا عقیدہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو اس کے بعد فلانے فلانے جی آپ کا ہم دامن پکڑ لیں گے، آپ کے اس پیچھے ہم نے بھی چلے جانا ہے، آپ ہمیں بھی پار کرا دینا، آپ ذرا اللہ کو کہہ دینا آپ تو بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انکار کرنا ہے بھلا، تو آپ ہمیں کرا دینا پار وہاں پہ۔ یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا۔ ہم شفاعت پہ بھروسہ کر کے سمجھتے ہیں کہ بچ مجھے اب عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے سفارشی جو ہے وہاں پہ۔ اللہ اکبر، تو اشرم و بشرا کی آپ نے کبھی کہانیاں پڑھی ہیں؟ صحابہ کرام کے تو کہیں قصے تو سنے ہیں نا، ان کو تو بشارتیں مل گئی تھیں کہ آپ کو جنت ملے گی، وہ کیوں نہیں بیٹھ گئے آرام سے کہ جی اب تو ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں؟ ان کو تو گارنٹیڈ تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے انہوں نے سن لیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، تو آپ کو تو بالکل ہی نہیں عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تو نہیں عمل چھوڑ دیا۔ اور ہم عمل کریں نہ کریں، ہم سوچتے ہیں کہ بس ہمارے تو فلانے ہی نے ہمیں چھڑا لینا ہے، اور بلکہ لوگوں کو گاہے بگاہے یاد بھی ہم کراتے رہتے ہیں جی آپ نہیں، بس ہمیں وہاں پہ کرانا ہے پار، آپ کے پیچھے ہم نے بھی چل پڑنا ہے۔ نہیں، یہاں پہ کلیئرلی ہے اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، جس سے وہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھے ایک بات، پلے باندھ لے، اللہ کے غضب سے کوئی اگر بچ سکتا ہے تو وہ اس رب رحمان کی پناہ میں آ کے صرف بچ سکتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس سے بھاگ کے آپ اگر سوچتے ہیں کسی اور کے پاس چھپ کے میں جا کے اور وہاں پہ پناہ لے لوں گی اور وہ مجھے بچا لے گا، یہ نہیں ہونے کا، یہ نہیں ہونا۔ سوچیں آپ، یہ نہیں سوچتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی سفارش نہیں کرا سکیں گے اس دن، خلیل اللہ ہیں، چاہیں گے بھی، بولیں گے بھی، فرمائیں گے یا اللہ تو نے فرمایا تھا کہ مجھے آج کے دن تو رسوا نہیں کرے گا، یا اللہ میرا باپ اگر جہنم میں چلے جائے گا تو میرے لیے کتنی رسوائی ہے۔ تو ان کے باپ کو وہ شکل دے دی جائے گی کہ کوئی پہچانے گا ہی نہیں کہ یہ ان کا باپ ہے، لیکن ایسے نہیں کیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے پیچھے ان کے باپ کو جنت میں بھیج دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے پر آپ کے چچا ابو طالب کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا. تو پھر کیا پتہ چلتا ہے اینڈ میں کہ جس سے رب ہی راضی ہوگا, اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت, اللہ جس کو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اور جس سے تو روک لے اللہ اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا. ہر نماز میں پڑھنے کے بعد فائدہ کیا اگر ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ راضی تو تجھے ہی کرنا ہے, تجھے راضی کر لیا تو کل جہان راضی ہے, پھر نہیں کسی کے پروار. اگر اللہ تو ناراض ہو گیا تو پھر جاؤ جا کے اپنے لیے پناہیں ڈھونڈو. کوئی زمین پناہ نہیں دے گی, کوئی آسمان پناہ نہیں دے گا, کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے جہاں جا کے تم چھپ جاؤ. کدھر جاؤ گے؟ وہ فرشتے تو خود کانپ رہے ہیں. فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے, ان کو اجازت دیں گے, ان کو فرمائیں گے تم سفارش کرو, تم سفارش کرو, پھر بھی وہ ڈر رہے ہوں گے, پھر بھی وہ کانپ رہے ہوں گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود فرما رہے ہیں سفارش کرنے کے لیے. دیکھو یہ ہے ان کے خوف کا عالم, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے وہ ان کے دل میں ڈالیں گے کہ اس کے لیے سفارش کرو. جس سے اللہ راضی ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے اب بخشنا ہی ہے, بخشنا ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے ان کو فرما رہے ہیں کہ تم سفارش کرو تو میں تمہارے کہنے کے اوپر ان کو معاف کروں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ پھر ویسے ہی بھیج دے. یہ سارے پروسیس کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے اس دن جب سارے لوگ کانپ رہے ہیں, اپنے اپنے انجام کے لیے فکر مند ہیں, سب محتاج ہیں, سب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں تم تو جنت میں جاؤ گے, اب تمہیں میں سب کے سامنے ایک مقام دوں گا, سب کو دکھایا جائے گا, دیکھو ان کا مقام, دیکھو ان کی عزتیں, دیکھو یہ لوگ آج اللہ کی نظر میں کتنے عزت والے ہیں, کتنے اللہ کے نزدیک کتنے یعنی وقار والے ہیں, کہ ان کے یہ اب کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. ان کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے آنر دینا ہے کہ ان کو یعنی سب کے سامنے ایک نمایاں کیا جائے گا نا, سب کے سامنے یہ کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ فلاں بندے کو بخش دے, اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو جنت میں داخل, تو ان کو آنر دیا جا رہا ہے کہ ان کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں ان کو جنت میں. اب یہ نہیں ہے کہ ایسے بندے کو ہی وہ کہیں سفارش کریں. مثال کے طور پہ آپ کے اگر نمبر, اگر فار ایگزامپل 50 نمبر تھے پاسنگ اور آپ کے 49 نمبر آئے ہیں, تو پھر تو کوئی کہے گا کہ اچھا چلو سفارش کر کے بھائی اس کا چلو پاس کر دیں, یہ کی تو نمبر ہے. اور اگر آپ کے 0 آئے ہوں پھر کون کھڑا ہو کے سفارش کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں آپ کی سفارش کروں, آپ کے کوئی نمبر آئے ہوتے تو میں سفارش کرتی. اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے تھوڑا بہت جن کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا, اللہ نے ان کو اب معاف کرنا ہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اب ان کو فرمائیں گے کہ تم کہو تو پھر میں, تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ تمہارا مقام میری نظر میں کیا ہے, تاکہ تمہیں عزت دینے کے لیے تمہارے کہنے پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں. مگر وہ اپنی مرضیاں کر کر کے لوگوں کو لے کر نہیں جائیں گے, اور یاد رکھیں کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ ہاں اس نے اپنا بڑا زور لگا لیا کہ اللہ تیری مرضی نہ بھی ہو میں ان کو لے کے جا رہا ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا. ڈرتے ڈرتے سفارش کریں گے کہ کہیں آج اللہ کا غصہ ہم پہ نہ ہو جائے. ہم نے نہیں پڑھا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کہ وہ کوئی اس دن بات نہیں کر سکے گا سوائے جس کو رحمان ہی اجازت دے, اس کا اذن ہو تو پھر کوئی بات کہہ سکے گا, وہ تو بولنے کی نہیں جرات کرے گا, سفارشیں تو دور کی بات ہے. تو اس لیے ہم اپنے اس عقیدے کو سب سے پہلے درست کریں کہ شفاعت کا عقیدہ کیا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو کیونکہ اس عقیدے کے بگڑنے کی وجہ سے ہم عمل تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس میرے ماں باپ بڑے نیک ہیں وہ لے جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تو سفارش کرانی ہے اور کسی کی کرانی ہے, اور بس اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے, یہ سفارش کا عقیدہ جب غلط ہوتا ہے نا تو آپ ان دا لانگ رن دیکھیں اس کے کتنے جو اس کے رزلٹ ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں کہ اس کے بعد ذہن کے اندر کیا چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا چلو اب یہ فلانے نے میری سفارش کرنی ہے تو بس اس کو راضی کر لو کیونکہ اس کی ماں پہ چلنی ہے. اب اللہ راضی ہو نہ ہو اس کی تو ہمیں کوئی فکر ہے نہیں, اللہ کی مانوں یا نہ مانوں اس سے مجھے تو کوئی فرق پڑتا نہیں. اب کیا ہے, بس یہ راضی ہو جائے کیونکہ اس نے تو ہمیں چھڑانا ہے. یہیں سے پھر آگے یہ شرکیہ تصور شروع ہو جاتا ہے, شرکیہ عقائد بن جاتے ہیں کہ جب ہمیں ان کو راضی کرنے کے پیچھے اتنی بھاگ دوڑ کرنے شروع ہو جاتے ہیں, او جی چادریں چڑھا دو وہاں پہ, او جی وہاں پہ سبیلے لگا دو, وہاں پہ ان کی قبر کو ہر کے گلاب سے دھو دو, یہ راضی ہو جائے ہم سے. اور راضی ہوں گے تو ان کی, آپ نے کہنا ہے تو اللہ نے ہمیں چھوڑنا ہے, آپ نے کہنا ہے تو بس آپ کی اللہ نے تھوڑی رد کرنی ہے, آپ تو اللہ کے ہاں اتنے پہنچے میں. وہ دیکھو فرشتوں کا کیا حال ہے جو ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتے, ان کا کیا حال ہے کہ وہ کانپ رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جرتیں کر کر کے تو ہمیں لے جانا ہے جنتوں میں. اس چیز کو ذہن سے نکال دیں, اپنے لیے خود عمل کریں, اور پھر جس دن آپ نے اللہ کو راضی کر لیا نا تو پھر بس پھر کسی چیز کی فکر کی بات نہیں, پھر اللہ جس سے مرضی چاہے شفاعت کرا دے, جس سے مرضی آپ کے جس کو مرضی آپ کے حق میں کھڑا کرا دے. پھر اللہ چاہے گا تو حقوق العباد کے لیے بھی اپنی طرف سے لوگوں کو انعام دے کے اور آپ کو چھڑا لے گا. اور اگر اللہ ناراضی ہوا اور کسی کو چاہے حقوق العباد میں دکھ دے دیا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے یا کسی اور وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر خلاصی نہیں ہے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ, اور جو کوئی کہے ان میں سے, کن میں سے, ان فرشتوں میں سے, جو کوئی ان فرشتوں میں سے ایسی جرت کرے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے انی الہ من دونی ہی, میں ہوں الہ اس کے سوا, کس کے, اللہ کے سوا میں الہ ہوں, یعنی میں اللہ کے ساتھ میں بھی خدا ہوں, یا وہ کہہ دے کہ میں اللہ کے مطلب سوا اس کی الہ, وہ نہیں ہے الہ اور میں الہ ہوں, کچھ بھی اس طرح کا دعویٰ کر دے, فذالک نجزیہ جہنم, تو وہ چاہے کوئی فرشتہ ہو چاہے کتنا ہی بڑا فرشتہ ہو, اس کے لیے جزا ہے بدلہ ہے جہنم. استغفر اللہ ربی, جو فرشتوں میں یہ صفات مانتے ہیں کہ جیسے اللہ کی صفات ہیں ویسی فرشتوں میں ہیں, یا ان کو بھی خدائی اختیارات حاصل ہیں وہ بھی اپنے اختیار سے کچھ کر سکتے ہیں, وہ دیکھ لیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اور یہ ٹرو فار ایوری بڈی ہے, چاہے کوئی کسی پیغمبر میں یہ مانے کہ وہ پیغمبر کہتا ہے کہ میں الہ ہوں, یہ کوئی مان رہا ہے, اول تو کبھی بھی کسی پیغمبر نے, ماں کان علی بشر یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوت, جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے, آیت 49 ہے شاید 40 ہے, کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کتاب دی ہو, اس کو اپنی طرف سے حکم دیا ہو, فیصلے کی حکمت دی ہو, اور وہ لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ, کونو عباد اللی, میرے بندے بن جاؤ, ایسا کبھی نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کبھی ایسا کہا ہو, انہوں نے خود اپنی طرف سے چیزیں بنائی. اور اگر کوئی ایسا کہتا, کبھی تو کسی نے ایسا نہیں کہا, لیکن اگر کوئی ایسا کہتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی کیا ہوتا اس کا انجام. اللہ اکبر, اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک, یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کبھی کیا, ہمیں بتانے کے لیے کہ شرک کتنی بڑی چیز ہے, اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا ہے 18 پیغمبروں کا ذکر فرما کے کہ اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا تو ان کے لیے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے, سورہ انعام میں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے, حالانکہ وہ پیغمبر ہیں. سورہ انعام 88 میں ہے یہ. جب کوئی چیز نہ فرشتوں سے نہ پیغمبروں سے کسی سے بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے, کوئی بھی اس بات پہ چھوٹ نہیں سکتا, کسی کی بھی یہ کام کر کے خلاصی نہیں ہو سکتی, اتنے بڑے پیغمبروں کی بھی تو پھر بتائیں عام لوگ کیسے چھوٹ سکتے ہیں کہ وہ شرک کریں اور پھر وہ آرام سے وہاں پہ چلتے چلے جائیں کسی کے بھی سفارش کرنے پہ. شرک کو بھی ایک تو سمجھنا ضروری ہے نا کہ شرک کیا ہے. فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو اس کے اتنے قریب ہیں, وہ بھی اگر ایسا دعویٰ کریں گے تو ان کا انجام دیکھ لیا. وَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں, یہ تو میری اتنی آج تک عبادت کرتے رہے ہیں, یہ تو میرے اتنے قریب رہے ہیں, چلو کوئی بات نہیں. نہیں, تو پھر عام انسانوں میں کوئی ایسا کہہ دے مجھے خدا مانو یا کوئی شرک کی طرف لے کر جائے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ میرے سامنے سفارش کیا کریں گے. وہ سفارش تو کیا, وہ تو اگر ایسی کوئی بات کہہ دے کہ ہمارے پاس کوئی اختیارات ہیں خدائی والے, تو یہ انجام ہے ان کا بھی. کذالک نجزی الظالمین, اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کئی انہوں نے ہندوؤں کے پاس ایسے وہ انہوں نے اپنے آدمی ایسے بٹھائے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں, ان کے پیروں کو چھوتے ہیں, ان کے آگے سجدے کرتے ہیں, ان کی تصویریں رکھ رکھ کے ان کے آگے سجدے کرتے ہیں, اور جو لیونگ ہوتے ہیں ان کے آگے بھی جا کے سجدے کرتے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم, اور وہ اس سے راضی ہیں جب ہی وہ اپنے سامنے یہ کروا رہے ہیں, تو سوچیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا. جو اس چیز سے راضی ہوا یا جس نے بھی ایسا کہا, فرشتہ ہو یا کوئی انسان, پھر یہ ہے اس کا اینڈ. آگے آیت نمبر 30 سے 33 تک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اس کائنات میں, ان کا تذکرہ ہے کہ انسان ان نشانیوں پہ تو غور کر لے اور سوچ لے پھر کہ یہ جو ساری نشانیاں, یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے یا کوئی اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک ہوتے تو کیا یہ بن سکتی, کیا یہ کسی انسانوں کے اندر کسی میں بھی یہ طاقت ہے ان کو پیدا کرنے کی. کبھی غور تو کرو, کبھی سوچو تو صحیح, کبھی اپنی عقل تو استعمال کرو. اولم یر الذین کفروا, کیا نہیں دیکھا کنہوں نے, کافروں نے, کس چیز کو, ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما, وہ جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا. اب دیکھنے کا مطلب کیا, یہ تو نہیں مطلب کہ ان کے سامنے, وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ان کے سامنے, یہ وہ الگ ہو رہے ہیں, پہلے ملے ہوئے تھے. بات ہے غور و فکر کرنے کی, اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنے کی, اس چیز کو سوچنے کی کہ کیسے یہ کائنات وجود میں آئی. حضرت ابن عباس اس کے بارے میں فرماتے ہیں, یہ پہلے آسمان سے بارش نہیں ہوا کرتی تھی اور نہ ہی زمین کچھ اگاتی تھی, یہ اس طرح سے ملے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھولا اور زمین کو کھولا اور آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین بھی اگانے لگی. یہ تو ایک بات تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, جو سائنٹیفکلی آج جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کے اوپر میں سارا پڑھ بھی رہی تھی, اور آپ لوگ بھی ذرا اس کے اوپر دیکھیے گا. تو پہلے وہ بتاتے ہیں آج سائنٹسٹ, اور اگر کوئی بات سائنس کی قرآن حدیث کے خلاف نہ جا رہی ہو, اس کو کنٹرڈکٹ نہ کر رہی ہو, تو پھر ہم اس کو ماننے میں یا اس کو اس سے کوئی بات ریفرنس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ چونکہ کہا گیا کہ آسمان اور زمین سب پہلے ایک تھے, ملے ہوئے تھے, جوائنڈ تھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کیا, تو اب سائنس کہتی ہے کہ ایک ہی تھے, اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا. اور یہ میں پڑھی تھی, سبحان اللہ, 13 بلین ایئرز لگے, وہ اتنا آگ, یعنی 10 بلین فیرن ہائٹ, میں نے اس میں پڑھا کہ اتنا ٹیمپریچر تھا اس کا, 10 بلین فیرن ہائٹ, استغفر اللہ ربی, اور اتنا ٹیمپریچر تھا اس پہ تو کوئی سروائیول ہو ہی نہیں سکتا تھا نا. پھر 13 بلین ایئرز لگے اس کو ٹھنڈا ہونے میں, اس کو اس حالت میں آنے میں جس میں اب ہے, اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا, اور پھر ساری یہ کائنات ایسے پھیلتی گئی. پہلے ایک تھی, تو اب وہ نا وہ دھماکہ ہوا پھیلتی گئی اور آج تک پھیل رہی ہے, سبحان اللہ, پھیل رہی ہے آج تک. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا کتنے لائٹ ایئرز دور ایک گیلیکسی ہے, کتنے لائٹ ایئرز دور دوسری ہے, کس طرح سے یہ گیلیکسیز بنی, کیسے وہ دھماکے کے ذریعے الگ الگ ہوئی. تو آج سائنس بھی اس طرف کی طرف آ رہی ہے جو قرآن کریم نے اس وقت یہ بات فرما دی. تو یہ سارا چمٹا ہوا تھا پہلے, تو جیسے ایک مثلاً آپ ایک بلون کے اندر ہوا بھرتے ہیں نا, تو جیسے چیزیں دور 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 ہوتی, نقطے اس کے اوپر لگا لیں تو دور دور ہوتے جائیں گے جب ہوا بھریں گے, اس طرح یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے, باہر کو جا رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے بنایا پانی سے ہر چیز کو جو زندہ ہے, ہر جو زندہ چیز ہے اس کی بیس پانی ہے. اس کے دو معنی ہیں, ایک معنی کیا ہے کہ ہر ایک چیز سپرم سے نطفے سے بنی ہے اور جو بھی پانی ہے, ٹھیک ہے. دوسرے, ہر چیز کا سروائیول پانی پہ ہے, ہر چیز کی حیات زندگی پانی کے ذریعے ہے, پانی کے بغیر نہیں ہے. افلا یؤمنون, کیا پھر وہ نہیں مان لائیں گے؟ اتنی بات کو سوچ کے, اور آج سائنٹسٹ اتنی چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اتنا کچھ کو پا لیتے ہیں, ہر چیز کی بیس کیا ہے, ہر چیز کا بیسک انگریڈینٹ کیا ہے, اور پھر اسی طرح اس کائنات میں کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں. یعنی خود تو انسان چاند تک بھی پہنچا ہے, لیکن اس کی انفارمیشن آج کدھر تک, دوسری گیلیکسیز تک اور اس تک, اور کیا کیا ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں. کیا سوچتے نہیں ہیں کبھی, کس نے یہ بنایا؟ وہ جن کے آگے جھک رہے ہیں, کبھی سوچتے ہیں یہ انسان جو ہمارے سامنے ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, باتھ روم جاتا ہے, بیمار ہوتا ہے, کبھی مر بھی گیا ہمارے سامنے, اس نے بنائی ہوگی؟ اس نے بنائی ہوگی؟ وہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم ہی کیا ہے, ایک گرین آف سینڈ جیسے بیچ پہ پڑا ہوتا ہے نا, ایک ریت کا ذرہ, آپ سمندر کے ساحل پہ جائیں جو ایک ریت کا ذرہ پڑا ہوتا ہے نا وہاں پہ, اس کو ہاتھ پہ رکھ کے دیکھنا, ٹھیک ہے, اور دیکھنا کہ اس کی حیثیت کیا ہے, یہ جو ساحل سمندر پہ جتنی ریت پڑی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں. سوچنا کبھی. سائنس دان کہتے ہیں کہ جتنا ابھی تک ان بیچاروں نے ریسرچ کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے, جس میں ہم نظام شمسی میں رہتے ہیں, یہ پوری کائنات کے مقابلے میں اس ریت کے ذرے کی طرح ہے جو ساحل سمندر پہ کہیں ایسے ہی پڑا ہوا ہے بےچارا. اور وہ ساحل سمندر کیا ہے؟ وہ یہ یونیورس ہے, یہ کائنات ہے اللہ کی. اس میں اتنی سی کیا حیثیت ہے اس سولر سسٹم کی, اس میں بھی بےچارا انسان ابھی سارے سیاروں تک پہنچ ہی نہیں سکا نا, ابھی تک کہاں بےچارے کی اتنی ریچ ہوئی, ابھی تو اپنے قریبی چاند تک ہی پہنچا, اس کو بھی پورے کو ایکسپلور نہیں کر سکا. ہم کہتے ہیں دور دور تک چیزیں بھیجیں گے, ہم مر کھپ کے پتہ نہیں کتنے بلین ٹریلین ایئر لگ جائیں گے اس چیز کو ہی وہاں تک پہنچتے ہوئے, تو وہ کون سی چیز بنائیں جو دوسری جگہوں تک پہنچے, اس سے نکل کے کہیں باہر جائے ہمارے سسٹم سے. تم تو بہت چھوٹے سے تو سوچتے نہیں ہو, یہ ان انسانوں نے بنایا ہوگا. افلا یؤمنون, پھر تم ایمان نہیں لاتے؟ پھر بھی کسی انسان تک کوئی پیغمبر نہ پہنچا, تب بھی اس کے دماغ یہ کہے گا, اس کی فطرت یہ پکارے گی کہ کوئی ایک ہے جو کہ اس سے ابو ہے. اب یہ مان گئے اس بات کو, ایک ہے جو کوئی ابو ہے, بیونڈ ہے, اس سارے جتنی یہ کائنات ہے اس سے باہر ہے, اس ٹائم لائن سے باہر ہے, جو جس کے اوپر کوئی وقت کا اثر نہیں ہے, جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہوگا, ظاہر ہے وہ اس سب سے بڑا ہی ہوگا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہوگا. سبحان اللہ, اس کی کائنات کتنی بڑی ہوگی, کتنی بڑی یہ کائنات ہے, وہ کتنا بڑا ہوگا خود. تم جن کے سامنے جھک رہے ہو, کچھ سوچتے ہو کہ یہ بنا سکتے ہیں, یہ کسی چیز کے قابل ہے؟ جو اپنے خود جسم کے قابل نہیں ہے, اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے جاتے ہیں. جو بات کہنے کی یہ ہے کہ اٹس سیلف, انسان اگر سوچے اور غور و فکر کرے تو اللہ تک پہنچ سکتا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اور ہم نے بنائے زمین میں پہاڑوں کو, ہم نے زمین میں پہاڑوں کو بنایا. اچھا اب دیکھیں, میں نے آپ کو کیا بتایا کہ راسیا کیا ہے؟ گڑی ہوئی چیز. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا, وَجَعَلْنَا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا جو آتا ہے سورہ نبا میں, کہ وہ پہاڑ جو ہیں وہ گڑھے میں میخوں کی طرح, ایسے گڑے میں. گڑی ہوئی چیز کیسے ہے؟ جیسے نیلز. آپ جو اچھا نیل جب آپ گاڑتے ہیں, آپ نیل کبھی دیوار میں لگاتے ہوں گے, تو اندر زیادہ ہوتا ہے کہ باہر؟ اندر زیادہ ہوتا ہے نا, باہر تو بس اس کا ذرا سا سیرا کونا نظر آ رہا ہوتا ہے, اوپر اس کا سر نظر آ رہا ہوتا ہے. آج سائنٹسٹ کہتے ہیں جتنا حصہ پہاڑ کا آپ کو اوپر نظر آتا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسیفک میں یا اور یا پیسیفک میں سوری کہہ رہی ہوں, رشیا وغیرہ میں, یہاں پہ کئی ایسے پہاڑ ہیں کہ زمین کے نیچے 50-50 کلو میٹر تک جاتے ہیں, ایسے پہاڑ ہیں. سبحان اللہ, یعنی اوپر تو صرف بس سوچیں ان کی واقعی وہ نیل کی طرح ہی ہیں. کتنا زبردست لفظ کی چناؤ کو آپ دیکھیں, وہی سارا کچھ بتا رہا ہے کہ کیسے ہیں یہ پہاڑ. انہوں نے تو بیچاروں نے, آپ دیکھے نا کہ اوپر تو ان کا بس سرا ہے سار رہے, نیچے کتنے ہیں. اور یہ اللہ نے ایسے ٹھونک دیے زمین کے اندر کہ ان تمید ابھیم, کہ یہ ہل نہ جائے ان کے ساتھ, ان کو لے کے, انسانوں کو لے کے ہلتی نہ رہے. ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو, تمید ابھیم کہ ہل جائے ساتھ ان کے, کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین اپنا بیلنس نہ رکھ سکے. اور زمین میں پہلے اس طرح ہی بیلنس ان بیلنسڈ رہتی تھی, پھر اللہ نے جب پہاڑ گاڑے نا تو پھر اس کا بیلنس ہوا ہے. کبھی آپ نے پہاڑوں کو دیکھ کے سوچا یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری تو زمین ہلتی رہتی ہے. آج زلزلہ آ رہا ہے, کل زلزلہ آ رہا ہے, کبھی بیٹھے ہوئے ہیں نہ چین سے سو پا رہے ہیں, نہ کوئی کام کر پا رہے ہیں. سیکنڈز کا زلزلہ آتا ہے تمہاری حالت کیا ہو جاتی ہے. اور دیکھو کہ ہر وقت زلزلہ آتا رہتا تو کیا حال ہوتا, زندگی گزارنے کے قابل نہ ہم رہتے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, اور ہم نے بنائے. اب دیکھیں نا, نون الف نا کو آپ سرکل کرتے جائیں, یہ خود ہی نہیں بن گئی چیزیں, یہ اس کی نعمتیں ہیں, یہ اس کی تمہارے پر نوازشیں ہیں. ہم نے بنائے اس میں کشادہ راستے. زمین میں پہاڑوں کو ایسے دیوار کی طرح کھڑا نہیں کر دیا کہ چاروں طرف ہر طرف آپ کے دیواریں دیواریں کھڑی ہیں اور اندر سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. پہلے تو لوگ صرف زمینی سفر کیا کرتے تھے نا, آج بھی ہوتے ہیں زمینی سفر, تو آپ کدھر اپنی گاڑیاں چڑھاتے, کدھر لے کر جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں ایسے ایسے راستے بنا دیے, ایسے ایسی اوپننگز رکھ دی کہ آپ آرام سے دوسری طرف جا سکتے, سفر کے لیے بنا دیے تاکہ انسانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے. اب یہ راستے بھی اللہ کی نشانی ہے, اس کا مطلب کہ یہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں, خشکی میں جو راستے ہیں آپ کے لیے اور بیچ میں کوئی ہنڈرنس نہیں آتی. یہ ہم نے تو آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی نشانی ہے. اصل میں یہ چیزیں تو ہم روز دیکھتے ہیں, راستے بھی روز دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم پانی کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ کو وہ بندہ چاہیے جو ان سے پار اس ذات کو جھانک لے جس نے سب کچھ بنایا, انہی میں نہ کھو جائے کہ پانی ہے, پہاڑ ہیں, ان کی آپ تصویریں لے رہے ہیں, آپ راستوں کی تصویریں لے رہے ہیں اور پھر آپ اور چیزوں سے بڑے فیسینیٹ ہو رہے ہیں, لیکن اگر یہی نہ پہچان سکے کہ ان کا خالق کون ہے, اتنا بڑا پہاڑ کھڑا ہوا ہے, اس کا بنانے والا کوئی بہت ہی بڑا ہوگا جس نے اتنا کیٹو بنا لیا, ہمالیہ بنا لیا, کیا کوئی بہت ہی بڑی ہستی ہوگی. لعلہم یہتدون, ہم نے یہ راستے اس لیے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو, یہ ایک فزیکلی بھی راہ پا سکو, لیکن اس میں ایک اشارہ اس بات پہ بھی ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو. ہو سکتا ہے تم غور و فکر کرو اور اللہ تک پہنچ جاؤ, ہو سکتا ہے تمہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے ان میری نشانیوں کو دیکھ کے, تم ان میں غور و فکر کر لو کسی دن. وہ ایک میں بڑی پیاری روایت پڑھ رہی تھی ابن کثیر میں تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا, 30 سال تک عبادت کرتا رہا. تو عبادت کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ اور عبادت گزار جو ہیں وہ تو 30-30 سال عبادت جب کرتے ہیں تو ان کے اوپر ابر کا سایہ ہو جاتا ہے, بادل سایہ کرتا ہے, میرے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا جا کے کہ کیوں نہیں میرے اوپر سایہ ہوا, میں نے 30 سال عبادت کی ہے. ماں نے کہا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا. اس نے کہا نہیں, گناہ تو کچھ نہیں میں نے کیا. اس نے کہا پھر تم نے کوئی قصد کیا ہوگا کسی گناہ کا, کہ کسی گناہ کا ارادہ کر لیا ہوگا. اس نے کہا ایسا بھی نہیں میں نے کچھ کیا. اس نے کہا پھر تم نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور غور و فکر نہیں کیا ہوگا. تو اس نے کہا ہاں ایسا تو کئی بار ہوا. اس کا مطلب یہ بھی عبادت ہے کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہو, اللہ چاہتا ہے کہ جب جب میری نشانیوں کو دیکھو تو ان میں مجھے تلاش کرو کہ یا رب تو نے یہ درخت کو بنایا تو کیسا بنایا یا اللہ، یہ پتے بنائے تو کیسے بنائے یا اللہ تعالیٰ، تو ذات ہے جو اس کو بنانے والی ہے اللہ، یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، کبھی نہیں یہ سوچا کہ کس رب نے یہ بنایا آسمان جو محفوظ چھت ہے. آج تو تم سائنس پڑھ کے اور بھی یہ چیزیں جان رہے ہو کہ کیسے آسمانوں کے اوپر سے شولے ہوتے ہیں، ستارے ہیں، وہ گرتے ہیں، پھر وہ آپ کے جب ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہیں اور وہ زمین تک نہیں پہنچتے. اگر وہ پہنچ جائیں زمین تک، اسی طرح آگ کے گولے، کتنے ہیں کتنے پتھر اور آگ کے گولے اور کیا کیا، جو اتنی سپیڈ میں وہ آ رہے تھے، ان کو آگ لگی ہوتی ہے، وہ جب زمین کے ایٹموسفیئر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بجھ جاتی ہے، ان کی وہ چیز نہیں رہتی، ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ ویسے کے ویسے گر جائیں، یا اور اتنے پتھر، وہ جب آپ کو کبھی بھی یہ آپ اس طرح کی اگر چیزیں دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی پتھر ہیں جو فضا کے اندر گھوم رہے ہیں ایسے، وہ آ کے یہاں پہ گر جائیں تو کیا حال ہو. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. اب دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے آسمان بس دھواں ہی ہے کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک چھت ہے آپ کے ارد گرد، آپ کی زمین کے ارد گرد. اب وہ بتاتے ہیں ایک ایٹموسفیئر ہے، ایک لیئر ہے جو آپ کو بچاتی ہے. اب وہ لیئر کس نے بنائی ہے، یہ محفوظ چھت کس نے دی ہے، اور پھر اس کا دوسرا معنی بھی ہے محفوظ. دونوں معنی لکھے، ایک تو یہ، دوسرا معنی کیا ہے، یعنی ایسی چھت نہیں ہے کہ آپ کو ہر وقت ڈر رہے آپ گری نہ جائے، ستون تو اس کے ہے نہیں، پلر تو اس کے ہے نہیں، کسی وقت تمہارے سروں پہ گر جائے گی، ایسی بھی نہیں ہے، بالکل محفوظ ہے، آرام سے تم اس کے نیچے رہ رہے ہو. سبحان اللہ، اتنی حد نگاہ تک جو چھت ہے، کبھی تم نے نہیں سوچا کہ یہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا جس نے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی پلرز کے بغیر. میں تو چھوٹے سے گھر کی چھت کھڑی کروں تو کتنے پلر دینے پڑتے ہیں، نہیں سوچا. فرمایا وہم ان آیاتیا موردون، اس کی نشانیوں سے وہ منہ موڑنے والے ہیں، کبھی سبق نہیں سیکھتے. اکثریت کا حال یہ، ان پڑھ لوگ تو بےچارے ان پڑھ ہیں، یا پڑھے لکھے ان کا کون سا کوئی اچھا حال ہے، اتنی اتنی کتابیں پڑھ لیں گے، رسالے پڑھ لیں گے، ٹی وی پہ اور چیزیں بہت کچھ دیکھتے رہتے ہیں، مگر یہ کبھی سوچتے نہیں. اگر دیکھ بھی لیتے ہیں، ڈاکیومنٹریز ایسی دیکھ بھی لیتے ہیں، ان چیزوں سے میسمرائز بھی ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو پینٹ بھی کرتے ہیں، دیکھ دیکھ کے اتنی خوبصورتیاں ان کی پینٹنگز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا اتنا اس سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی نہیں انہوں نے سوچا کہ وہ خالق کون ہے، اس کو ہم پہچانے. موردون، نگلیکٹ کیے ہمیں جان بوجھ کے، یعنی کو بالکل اس طرح توجہ ہی نہیں، پھر منہ پھیر کے چل پڑتے. ایسے لوگوں کا پھر کیا کیا جائے. اور یہ تو شکر ہے کہ قرآن ہمیں یہ معرفت سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے، تو تب آج ہم بھی تھوڑا بہت کچھ دیکھنا شروع کر، ہم نے بھی کہا اچھا یہ غور و فکر کرنا تھا، ورنہ اس سے پہلے ہمارا حال کیا تھا. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نہیں ہم تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آج آپ نے قرآن پڑھا تو کرتے ہیں، اس سے پہلے کتنا بیٹھ بیٹھ کے یہ غور کیا کرتے تھے. اور آج بھی وہ آنکھ اللہ کو پیاری ہے جو اس طرح سے دیکھ کے، یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا، تم دیکھو اللہ کی نشانیوں کو اور پہچانو اس رب کو. تو دیکھ نہیں سکتے، اس کی نشانیوں سے تو سوچ سکتے ہو نا کہ وہ رب کیسا ہوگا. کیا ایک ایک آیت قرآن کی، سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ یعنی اتنا زبردست، اتنا لطف آتا ہے پڑھ کے بھی، پڑھا کے بھی، کہ کیا ایک ایک آیت کے ایسی جیسے موتی پیروئے میں، ایک آیت پہ دل چاہتا ہے رک جائیں اور انسان سوچتا ہی رہے. اور یہ سوچیں، آپ نے سوچا یہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یہتدون، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس زمین میں تو راستے رکھ دیے اور تمہیں نہیں، نیچرل راستے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، نیچرل راستے رکھ دیے تاکہ تم کہیں گم نہ ہو جاؤ. تو وہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اٹرنل لائف کے لیے، اس زندگی کے لیے تو اتنا اہتمام کیا، تمہاری اٹرنل ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا کوئی راستہ نہیں بتایا ہوگا کہ جس کے ذریعے تم چل کے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لو اور تم گم نہ ہو جاؤ، اس راستے پہ چلو. اور اس راستے کو کیا واضح نہیں کیا ہوگا اللہ نے، جو تمہاری اتنی فکر کر رہا ہے کہ تم زمین میں گم نہ ہو جاؤ، تم راہ پالو، تم ہدایت پالو، تم لاسٹ نہ ہو جاؤ، کیا اس کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہاری ہمیشہ کی زندگی میں لاسٹ ہونے کے اندیشے سے تمہیں ہمیشہ کی کامیابی کا راستہ بتائے؟ جو یہاں کا راستہ بتائے گا وہ وہاں کے لیے راستہ نہیں بتائے گا. جو اتنا تمہارا خیر خواہ ہے کہ یہاں کے لیے تمہیں چاہتا نہیں کہ تم گم ہو جاؤ، تو وہاں کے لیے تمہیں گم ہی چھوڑ دے گا. بات تو اصل یہ کہ تم خود راستہ دیکھنا چاہو تو تمہیں نظر آئے نا. تم لاسٹ رہنا چاہو تو پھر کون راہ دکھا سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی رب ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو. اب دیکھیں پہلے رات کی بات آئی اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے، اور اس سورت کے اندر آپ ہر جگہ دیکھیں گے، آگے بھی دیکھیں گے، پہلے لیل کی بات پھر نہار کی بات اور سورج اور چاند کو. اب حالانکہ ہم تو کہتے ہیں سورج نکلتا تو دن آ گیا، چاند آتا تو رات ہے، سورج چلا گیا تو رات ہو گئی، لیکن یہاں پہ چاروں چیزوں کو الگ الگ مینشن کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الگ مخلوق ہے رات اور دن، اور اللہ کی الگ مخلوق ہے سورج اور چاند. ہم یہ نہیں کہیں گے سورج آتا ہے تو دن آتا ہے، سورج چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، وہ ایک نیچرل وہ نہیں. ہم یہ کہیں گے رات اللہ کی الگ مخلوق، دن اللہ کی الگ مخلوق، سورج اللہ کی الگ مخلوق اور چاند الگ مخلوق ہے. اور سب کے سب کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ وہ کس قدر فرما بردار ہیں کہ اللہ کے ایک حکم پہ جیسے فرمایا ویسے گھومتے جا رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں، گھومتے جا رہے ہیں. جیسے فلک نا، فلک بھی اسی سے، کشتی بھی اسی سے، جیسے وہ سہولت کے ساتھ تیرتی چلی جاتی نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اب تو انہوں نے اب یہ بتایا نا کہ ان کے فلک ہیں، ان کے آربٹس ہیں، ان میں یہ تیر رہے ہیں. اس 1400 سال پہلے میں کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے یہ بتانا تھا؟ اس سے پتا چلتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے بتانا تھا کہ ان کے کوئی آربٹس ہیں جن میں یہ تیر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور یہ کہ سارے ہی تیر رہے ہیں، ایون ہماری گیلیکسی پوری کی پوری، ہمارا پورا سولر سسٹم، پہلے آپ کو یہ بتا دوں، ہمارا پورا نظام شمسی یہ بھی تیر رہا ہے، اس کا بھی ایک مدار ہے، یہ بھی اس میں تیر رہا ہے، ہماری گیلیکسی میں یعنی گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہماری پوری کی پوری انٹائر گیلیکسی ہے نا، یہ اس کو اردو میں پتہ نہیں گیلیکسی کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی گھوم رہی ہے. ملکی وے جو پوری ہماری گیلیکسی کا نام ہے، یہ پوری کی پوری گھوم رہی ہے. تو اچھا، اب یہ ایک سوال سائنٹسٹ سے کسی نے کیا تھا کہ یہ گھوم رہی ہے تو یعنی موو کر رہی ہے، اہیڈ جا بھی رہی، چل بھی رہی ہے اور کسی محور کے گرد گھوم رہی ہے. اب وہ یہ اور وہ پورا کا پورا نظام ہے نا، وہ بھی چل رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں سب، یہ کہاں جا رہے ہیں سب؟ تو اس نے سائنٹسٹ نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہے، میں نہیں جانتا. بس انسان کا بیچارے کا علم یہیں تک ہے، اس کی اتنی سی عقل ہے کہ بس اس کو اتنا پتہ چل گیا کہ یہ موو کر رہے ہیں، یہ نہیں پتا کدھر. کتنا بے بس ہے نا انسان، اس جس تیز رفتار سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اس کا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ یہ اس کو اس ارتھ کو ہی صرف کنٹرول، پورے نظام کو کیا خاک اس نے کنٹرول کرنا ہے. اس طرح سی زمین کا کنٹرول بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ زمین کی میں سپیڈ تیز کر دوں، ہلکی کر دوں، اس کو ادھر لے جاؤں، اس کو ادھر کر دوں. جس پہ بیٹھے ہوئے نا اس کا نہیں ہے کنٹرول. اللہ اکبر. پھر کیا سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی اور تو کنٹرول کر رہا ہوگا، خود سے کیسے ہو رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ ان سے ایسے ہی اپنے محوروں میں گھومتے جا رہے ہیں. کس نے ان کے محور بنائے؟ کس نے ان کی سپیڈیں متعین کی؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ صرف ایک زمین تھوڑی گھوم رہی ہے، سب چل رہے ہیں، سب کلن کلن سب کے سب، چاہے ستارے ہیں چاہے سیارے ہیں. اب تو وہ کہہ رہے ہیں سورج ہمارا اتنا چھوٹا ہے، اس سے بڑے بڑے کئی ستارے ہیں، تو کدھر کو چل رہے ہیں؟ کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ ان کو انرجی کون دے رہا ہے چلنے کے لیے؟ ہر ایک چیز کی موومنٹ کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے، کون دے رہا ہے؟ کہاں سے ان کا فیول آ رہا ہے؟ ان کا ڈرائیور کون ہے؟ سوچتے نہیں ہو؟ ہم مل رہے ہیں دلائل توحید کے قرآن سے، توحید کا عقیدہ بھی ہے تو تمہارے پاس برہان ہونی چاہیے. پھر فرمایا, اب یہ اگلی بات, یہاں تک یہ بات کائنات کی نشانیوں کے اوپر ہو گئی. اب جو اگلی بات بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, مشرکین مکہ جو تھے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچتے تھے کہ ان کی تو اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں, ان کی دعوت تو چلتی جا رہی ہے اور سے اور لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, اب کیا کریں. انہوں نے سوچا ہم تو, ہم سے تو کچھ ہو نہیں رہا, کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے تو کل کو مر جانا ہے, مر گئے تو سب ختم ہو جائے گا ان کی. جیسے وہ یہ سوچ رہے تھے جیسے کئی شاعر ہوتے ہیں, وہ بڑا اپنی شاعری اور بڑی ریولیوشنز کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں, اس کے بعد وہ مر ور جاتے تھے, پھر اس کے بعد کون پوچھتا تھا, کوئی بھی نہیں, نہ ان کے کوئی فالوورز رہتے تھے, سب ان کو بھول بھال جاتے تھے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے یہ بھی اسی طرح ہیں بھائی, یہ فوت ہو گئے تو ان کو کون پوچھے گا, ان کا سارا عقیدہ یہ دین وین سب ختم ہو جانا ہے. اس بات سے سوچتے تھے کہ ہائے ہائے کب یہ, جیسے کوئی بھی اپنے دشمن کو چاہتا ہے نا, یہ کب ختم ہو جائے, مر جائے تاکہ ہماری خلاصی ہو. تو وہ یہ چاہتے تھے, یہ ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشْرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی. کوئی انسان ایسا نہیں تھا آپ سے پہلے جس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پیغمبر, کسی اولیاء اللہ, کسی بادشاہ, کسی کو, حتیٰ کہ اس سے مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے, لکھی ہے کہ خضر علیہ السلام کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کلیئرلی کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے. تو خضر علیہ السلام کو بھی موت آئی, یہ بھی غلط ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے تو وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی انسان تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بتا دیا گیا کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا آج تک. آفا امتا, پھر اگر آپ فوج ہو جائیں, کیونکہ آپ بھی تو انسان ہیں, اب اگر آپ فوت ہو جائیں, فہم الخالدون, تو کیا یہ زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ سوچیں گے کافر جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مریں گے تو پھر ہماری خلاصی ہو جائے گی, تو اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے کیا ہمیشہ رہنا ہے؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس حوالے سے کہ یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا موت آئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنا یا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, کیا یہ آپ کی توہین کی بات ہے؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ تو ان کے لیے گستاخی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں, اگر یہ ان کے لیے گستاخی کی بات ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسی بات فرما سکتا ہے کہ جو ان کی یعنی سٹیٹس کو گھٹانے کی, یا جو ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی, یا وہ اس چیز سے پاک ہیں, یا وہ ایسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, افا ان مت, اسی طرح سورہ زمر آئے 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انک میت اور انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی مر جانا ہے اور ان کو بھی مر جانا ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ہے, وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے, اگر وہ مر جاتے ہیں یا وہ شہید ہو جاتے ہیں, کوئی کسی قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے؟ اور ہمیں پتہ چلتا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے پہلے سے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی آخری عمر میں سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اس سے پہلے تو آپ اس طرح سے اتنی کثرت کے ساتھ یہ کلمات نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے رب نے مجھے ایک علامت بتا دی ہے کہ جب میں وہ اپنی امت میں وہ علامت دیکھ لوں گا تو اپنے رب کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ کروں اور اس سے استغفار کروں. اور وہ یہی تھی علامت, ورا اتنا سید فی دین اللہ افواجا, لوگ جب اس طرح اللہ کی مدد آ جائے گی, فتح ہو جائے گی, لوگ دین میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے اتنے زیادہ, تو بس پھر اس کا مطلب کہ اب آپ کے جانے کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حج آپ نے فرمایا تھا تو لوگوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو, شاید اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان اختیار دیا ہے, تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے, یعنی جو اللہ کے پاس ہے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تھی تو وہ رونے لگے تھے. اور یہ ایک اور, یہ والی تو بخاری میں روایت ہے اور ایک اور جگہ پہ بھی دارمی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مرض الموت سٹارٹ ہوا تھا, یعنی مرض کی ابتدا ہوئی تھی, تو سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی, پھر آپ ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے, پھر آپ نے فرمایا ایک بندے کو دنیا اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا, تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. اس کے بعد ابوبکر صدیق کے سوا اور کوئی اس بات کو نہیں سمجھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ پر اپنے ماں باپ, اپنی جانوں, اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں. پھر آپ اس ممبر سے اتر آئے, پھر زندگی میں اس کے بعد نہیں بیٹھے. اور جو بخاری میں روایت ہے اس میں یہ ہے کہ پھر ابوبکر صدیق رونے لگے, اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ہم میں علم والے تھے, باقی سب لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کو اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ابوبکر صدیق پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا, تو اس سے وہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ کے چہرے مبارک پر سے چادر پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹایا, آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. آپ کی حیات بھی بڑی پاکیزہ تھی اور آپ کی موت بھی پاکیزہ, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دے گا, یعنی ایک موت آپ کو آ چکی ہے, اب اس کے بعد نہیں آئے گی. اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے لیے ایک موت وہ جو بس آ چکی دنیا میں, اس کے سوا اب دوسری موت نہیں آنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر اس وقت کیا فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں تو خدا کی قسم میں اس کا سر اڑا دوں گا, اتنے یعنی وہ اپنے ہوش حواس کھو چکے تھے. تو ابو بکر صدیق نا پھر نکلے باہر, انہوں نے فرمایا وہ قسم کھانے والے ذرا ٹھہر جا, ذرا ٹھہر جا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں, جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, یعنی جو ان کو خدا سمجھتا تھا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ حی اور قیوم ہے. اس وقت ہی انہوں نے یہ عقیدہ سمجھا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حی اور قیوم نہیں ہے, اللہ ہے جو حی اور قیوم ہے. اور پھر انہوں نے یہ سورہ زمر کی آیت 30 اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی تھی. تب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس یہ آیتیں سن کے ہم دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اب ہمیں یقین آ گیا, کہ پہلے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی ایسے ایک بے ہوشی ہے یا کیا ہے, اب ابھی نہیں, جیسے انسان یقین نہیں کرتا نا کسی چیز کو کہ نہیں ابھی ہوش میں آ جائیں گے, نہیں ابھی ابھی صحیح ہو جائیں گے, ابھی صحیح ہو جائیں. اس وقت یقین آ گیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر یعنی آخری وقت آیا تھا, تو اس وقت بھی ایک روایت کے اندر یہ آتا بھی ہے کہ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے, آپ چاہے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ جانا چاہتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم الی رفیق الاعلی, اللہ رفیق الاعلی کے میرے بیسٹ فرینڈ کی طرف, رفیق الاعلیٰ کی طرف, بس اے اللہ رفیق الاعلیٰ کی طرف. عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دل میں کہا اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. تو پھر کہتی ہیں کہ یہ حدیث ہمیں یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اس کا مقام دکھایا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. اور وہ رفیق الاعلیٰ کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا نا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ بہترین رفیق ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ رفیق الاعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی طرف. یہ آخری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اب سوال کیا آتا ہے، جو ایک اور سوال جو بہت جس میں لوگ یعنی کنفیوز رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قبر میں پھر زندہ ہو گئے؟ یعنی کیا ہمارا اس میں عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو ایک حدیث پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی جو مٹی ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. تو جسمانی طور پہ فزیکلی قبر کی مٹی کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام ہے. اور ایک اور حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ سے ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اب کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہی حدیث کو لے کر لوگ پھر کئی طرح کے عقیدے بنا لیتے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیا، اس کو صحابہ کرام نے کیسے لیا؟ ظاہر ہے جب بتایا ہوگا یہ بات تو سمجھایا بھی ہوگا نا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے لینا ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے لیا اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. کتاب و سنت سے، یعنی میں نے آپ کو حدیث یہ بات آگے رکھ دی کہ فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ شہداء کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں شعور رکھتے. تو کیا وہ زندگی دنیا والی زندگی ہے؟ نہیں. یہاں پہ اب آ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے فوت ہو چکے ہیں، اب ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، جس کو کہا گیا کہ قبر میں. قبر کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے، جیسے اب آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں. ایک بندہ ڈوب گیا، اس کی قبر کیا ہے؟ ایک بندہ سپیس میں گیا، وہ وہاں پہ رہ گیا، اس کی قبر کیا ہے؟ ایک کو کسی درندے نے کھا لیا، اس کی قبر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، وہ تو درندے کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی قبر کیا ہے؟ قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برزخی زندگی. برزخ کیا ہے؟ اب اس کا بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس آیت کے روز جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ہمارا ایمان ہے کہ شہداء ان کو نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں. اب یہ جب لوگ لے کر آتے ہیں بات، تو وہ کہتے ہیں اس میری بات کو نا اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ آج آپ کا یہ عقیدہ بالکل صحیح ہو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، مگر اس طرح سے نہیں جیسے تم سمجھتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ایسے زندہ ہے جیسے میں اس وقت بیٹھی ہوئی بول رہی ہوں نا، اور آپ اس وقت زندہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، اس طرح ہی وہ زندہ ہے. حالانکہ ان کی زندگی ایسی نہیں ہے، ان کی زندگی وہ ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. وہ جو اللہ کے راستے میں مرے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے، تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہ زندگی کیسی ہے. اب اس زندگی کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے سوئے، اس کی جو ہم گزار ہیں، اس کی آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے وہ اس زندگی سے ڈفرینٹ زندگی ہے، وہ ایسی زندگی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہم صرف دنیا کی زندگی جس کو ہم گزارے ہیں، جس کو ہم کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو وہاں پہ رزق بھی مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہے، ہم مانتے ہیں وہ زندہ ہے، اس کو رزق مل رہا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو رزق مل رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندر ابھی ہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے وہاں پہ، تو ہم اس کو مانتے ہیں. اب سوال کس طرح کیا مسئلہ کہاں پڑتا ہے کہ کس طرح سے زندہ ہے اور ان کی روحیں کیسے وہاں پہ رزق پا رہی ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم صحیح سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کیسے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں پہلے سمجھائیں، ہمیں پہلے سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کیسے زندگی ہے۔ اور شہداء کی میں اس لیے ریفرنس دے رہی ہوں کہ شہداء سے بھی اوپر مقام انبیاء کا ہے، وہ ان سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں، تو ان کو تو اور بھی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں، مگر وہ دنیا کی طرح زندہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں کوئی شخص اگر دنیا کی طرح جیسے ہم زندہ بیٹھے ہیں اس طرح زندہ ہو تو اس کو قبر میں دفنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا اگر اس کو قبر میں دفنایا گیا۔ اگر ایک بچی کو زندہ دفنانے پہ فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، ایک زندہ گاڑی بھی بچی کے لیے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے پوچھیں گے تو کس جرم میں تجھے زندہ دفنایا گیا، اللہ تعالیٰ اس ظالم سے بات بھی کرنا گوارا نہیں فرمائیں گے جس نے اس کو زندہ دفنا دیا۔ اگر ایک بچی کے اوپر اتنی بڑی بات ہو سکتی تو سوچیں جو کوئی نبی کو زندہ دفنا دے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے، وہ تو بستی ختم ہو جاتی، صحابہ کرام نے یہ کام کرنا تھا؟ تو ہم اس لیے ہم کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ برزخی زندگی، اور برزخ کہاں سے ہم نے یہ، اب اس کی دلیل کہاں سے؟ ہاں تو برہانہ کم لے کر آؤ برہان، سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں اس کا ذکر ہے کہ یہ برزخی زندگی کیا ہے، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہے، ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قبر کی زندگی کے بارے میں، آپ سورہ مومنون آیت نمبر 100 نکال کے دیکھنا، خود اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں فرمایا یہ۔ اور یہ زندگی شہداء کو بھی ملتی ہے، انبیاء کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے، مومنوں کو بھی ملتی ہے، سب کو یہ زندگی، سب مرنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں مگر ان کو کیوں کہا گیا کہ وہ زندہ ہے؟ اس لیے کہ ان کی یہ زندگی اتنی اسپیشل ہے، عام لوگوں جیسی نہیں ہے، ویری اسپیشل، جس میں ان کو نعمتیں بھی مل رہی ہیں، رزق مل رہی ہے۔ عام مومنوں کے بارے میں آپ نے حدیث پڑھی ہے نا کہ قبر میں ان کو کیا، ان کی جنت کی طرف کی کھڑکی کھل جاتی ہے، ان کی قبر حد نگاہ تک ہو جاتی ہے۔ اور قبر کے بارے میں کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو بٹھایا جاتا ہے، یہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان سے مرکن رہے گی سوال جواب کرتے ہیں، ان کی اتنی سپیس چھوڑ دو، انہوں نے بیٹھنا بھی تو ہے قبر میں۔ او ہو خدا کے بندو، جو اس کو شیر نے کھا لیا وہ کدھر بیٹھے گا جا کے، جو ڈوب گیا پانی کے اندر وہ کدھر بیٹھے گا جا کے؟ قبر کے مطلب یہ نہیں ہے، وہ برزخ کے اندر اگر آپ اس کو کھول کے دیکھو گے تو وہ وہاں پہ پڑا ہی ہوگا مردہ، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، مگر وہ برزخ ہی زندگی میں اٹھ کے بیٹھ رہا ہے۔ اگر قبر کی زندگی کو ہم نہیں مانیں گے، اگر ہم یہ نہیں مانتے کہ قبر میں کوئی زندگی ہی نہیں ہے، یعنی برزخ، قبر کی زندگی، جب میں کہوں گی آپ نے برزخ سمجھنا ہے، یہ برزخ ہے، قبر کا مطلب نہیں ہے مٹی کو کھودیں گے تو وہ اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ برزخ میں ایک لائف ہے، وہاں پہ نعمتیں بھی ملتی ہیں، وہاں پہ عذاب بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس قبر کے عذاب پہ ایمان نہیں لاتے تو ہم حدیث کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، جس میں قبر کے عذاب کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کو اور اس کی قوم کو صبح شام ان کا ٹھکانہ دکھاتا ہے جو آگ ہے، پھر اس کے اوپر کیسے ایمان لاؤ گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والے کو لیے بارے میں یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، پھر اس کو سلا دیا جاتا ہے، دلہن کی طرح تو سو جا اور پھر تو اس دن اٹھے گا، اس طرح کی باتیں ہیں نا، مگر ان کی ایسے زندگی نہیں جیسے کہ انبیاء کی ہے، شہداء کی، ان کا تو انعام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اصل غلطی ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر زندہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں ہوں، صرف فرق کتنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے اسی طرح زندگی گزارے، ہم زمین کے اوپر اسی طرح زندگی گزارے، تو پھر آپ قبر کھود کے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ وہاں پہ آپ کو مردہ ہی ملے گا، کوئی زندہ بیٹھا ہوا انسان نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ جب اس عقیدے کو لے لیتے ہیں تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب وہ زندہ اندر بیٹھے ہی ہوں، تمہاری باتیں بھی سن رہے ہوں گے۔ ہاں حالانکہ دیکھو یہ یہیں پہ تو پھر خرافات نکلتی ہیں، یہ عقیدہ پھر آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر اب اس سے دعائیں بھی ہم کر لیتے ہیں، پھر وہ ہماری یادتے میں، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھے کھا پی بھی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کے پاس وہاں پہ آ رہی ہیں، اور اس طرح وہ کیسی آپ کوئی عقل آپ، اچھا مجھے یہ بتائیں، حدیث میں آتا ہے مومن کی قبر حد نگاہ تک کھل جاتی ہے، حد نگاہ تک، آپ مجھے یہ بتائیں جب حد نگاہ تک وہ کھل گئی تو قبرستان میں تو اتنی جگہ بھی نہیں ہے حد نگاہ کھلنے کی، تو آپ جدھر قبر کھودیں گے وہاں پہ اس کی قبر ہے حد نگاہ تک کھلی، وہ وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ اس کی فزیکل سینس میں نہیں ہو رہی, یہ اس کی برزخی دنیا میں وہ حد نگاہ تک کس طرح سے پہنچ گئی ہے. آج یہ مسئلہ اتنا بڑا بن چکا ہے, اس کو اتنا زیادہ کر لے کہ کچھ لوگ تو اتنا اس کو, یعنی وہ سوچتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ اتنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا مطلب اس طرح سے پھر تو شہید بھی جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں اگر, تو وہ بھی اپنے قبروں میں اسی طرح بیٹھ کے تو وہ کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ کی قبر کھودی گئی تھی, ان کا جسم ویسے کا ویسے تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں کہ وہ اندر زندہ بیٹھے ہوئے تھے. تو دنیاوی اعتبار سے انبیاء کو موت آ چکی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فوت ہوئے ہیں تبھی وہ قبر میں دفنائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچھا پھر کچھ مان لیتے ہیں, اچھا فوت تو ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد قبر میں جا کے زندہ ہو گئے. ایسی باتیں, وہی بات ہے کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے, وہ یہی زندگی ہے کہ جو برزخ میں ہے, لیکن ولیکن لا تشعرون, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اگر ہماری طرح زندہ ہوتے تو ان کو دفنانا جائز نہیں تھا, پھر زندہ درگور ہو جانا تھا. یہ تو وہ دنیاوی اعتبار سے یاد رکھیں وہ فوت ہو چکے ہیں, برزخی اعتبار سے وہ زندہ ہیں. جس کا پتہ اللہ کو ہے, ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. قبر کے تمام جو عذاب ہیں اور جو قبر کی نعمتیں ہیں وہ برزخی ہیں, وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ سکتی کہ ہم قبر کے کھول دیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آ جائیں. Once a while اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں دکھانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری عبرت کے لیے, کبھی ہمیں کچھ چیزیں دکھا دینے کے لیے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں تو خوشبو آ رہی ہے. کبھی آپ نے اکا دکا واقعات سنے ہوں گے کہ کوئی قبریں سانپ یا ازدہے کسی نے دیکھ لی ہیں, تو وہ جو چیزیں ہیں دیکھیں, ایسے جیسے ایک انسان سویا ہوا ہے, اب اس نیند کے اندر وہ بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, لیکن فزیکلی تو آپ کو لیٹا ہوا ہی نظر آتا ہے نا. اس لیے جو موت کو اس کی بہن کہا گیا نا نیند کی, اس سے ہم تھوڑا سا اول تو ہم پورا شعور نہیں رکھ سکتے. جب میرے رب نے بتا دیا تو ہم سمجھ نہیں سکتے نا, خام خواہ اپنی عقلوں کو دوڑانے کی ضرورت نہیں, مگر تھوڑا سا ہم اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فزیکلی ایسا نہیں ہو رہا بلکہ وہ کسی اور دنیا کے اندر ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا, وہ ہے برزخ. اس مسئلے میں بہت سارے لوگ بہک گئے, جس کی وجہ سے بدعات, غلط عقیدے, قبروں کا کاروبار, شرکی عقائد, یہ سب یہاں سے شروع ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ مردے سنتے نہیں ہیں, نہ وہ سن سکتے ہیں, اور اگر وہ سن بھی لیں, اگر بالفرض وہ سن بھی لیں, تو قبر قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ہم اب کیا کہیں گے؟ اچھا قرآن میں یہ بھی ہے, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو پھر کیا بات ہے؟ وہ تو نہیں سنا سکتے تھے, آپ اور میں سنا سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم برزخی زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, وہ مگر برزخی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہیں, ہمارے حواس میں وہ برزخ کی زندگی نہیں آ سکتی. وی کین ناٹ سینس اس, لائک ہماری عقل سے ابو ہے, کیونکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے, اس لیے اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے. اور ہمیں دیکھیں ایک اور دلیل ملتی ہے, معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ نے وہاں پہ تمام انبیاء کو دیکھا بھی تھا, وہ کون سی زندگی تھی ان کی, کیا تھے وہ؟ اب مجھے اس کی وہ بات کا جواب بتائیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم میں یہ روایت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں, کیا وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا؟ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, پھر تو باقی لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے تھا, وہ برزخ میں تھے. پھر معراج میں جو انبیاء تھے وہ ان کی برزخی زندگی تھی, جن کا تعلق غیب سے ہے. کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی غیب پہ بھی تو ایمان لے کر آؤ. جب قرآن کھولتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم وہ لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جو ہماری عقل میں آئے گی تو پھر ہی آئے گی, غیب کوئی چیز نہیں ہے. برزخ غیب ہے, اور غیب میں وہاں پہ برزخ میں ہر ایک کے لیولز ہیں. آپ یہاں پہ جب جاتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہیں, آپ کی اگلی فلائٹ ہے, ہر ایک کا جو لاؤنج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وی آئی پیز لاؤنج الگ ہے, عام لوگوں کا الگ ہے, اور لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے, قیامت سے پہلے ایک جگہ پہ ساری روحیں ہیں, یا برزخ کی ایک زندگی ہے جہاں پہ ہر ایک کے لیولز ہیں. سب ایک لیول پہ نہیں ہے, کوئی جنتوں کے اندر ہے, کوئی انبیاء کے پتہ نہیں کتنے بڑے لیولز ہیں, کیسی ان کی وہاں کی برزخی زندگی ہے. مگر ہے ہمارا ایمان ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, اس پہ ایمان ہے, کہ ہے ان کی زندگی مگر ہم نہیں سمجھ سکتے. اب وہ ہماری عقل میں سمائیں یہ باتیں آپ کو یا آپ کو نہ سمجھ آئیں, جتنی سمجھ آ گئیں اتنی آئیں, بس یہ کہہ دینا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے جتنا قرآن نے بتا دیا جتنا حدیث میں آ گیا, نہ اس سے آگے تو نہ اس کے پیچھے, ہم بس اس کو مانتے ہیں. اس کا انکار نہیں کرنا, اس لیے کہ جو انکار کرے گا نہیں ہے ہی نہیں, بس وہ ختم, وہ وہاں پہ یہ ان کی کوئی برزخی زندگی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی گمراہ ہو گیا, اس لیے کہ صحیح حدیث کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کر دیا. اور جو اس کو سمجھے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کی طرح, وہ اس نے وہ بھی گمراہ ہو گیا, اس لیے کہ یہ پھر صحیح حدیث کے خلاف ہو گیا, بالکل اس کے خلاف چلا گیا, وہ دنیاوی زندگی تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس عقیدے کو انشاءاللہ تعالی ہمیں اب آج سمجھ آ گئی ہوگی, جو سمجھ آ گئی ہے اس طرح سے ہی اس کو سمعنا و اطاعنا کر کے ہم مان لیں, کیونکہ اس کے دلائل جب ہمیں قرآن و حدیث سے مل گئے تو پھر آگے کوئی چوچرا کی بات نہیں. اگر کوئی اس کے سوا کچھ کہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ پھر قرآن و حدیث سے اس کی دلیل لے کر آئے اور دلیل کے بغیر بات نہ کرے. آگے چلتے ہیں. کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو, نفس کا مطلب کیا, ہر لیونگ تھنگ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہ فان, جو یہاں ہے اس کو موت آنی ہے. اور یبقی وجہ ربک, وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, میرے رب کا چہرہ ہی ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے, اس کی ذات ہے جو باقی رہنے والی, باقی سب کو فنا ہے اور سب نے یہ مزہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ نہیں کسی کو موت نہیں آنی, تو وہ ایسا نہیں ہے. یہ اس سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ ذائقہ جو ہے, سبحان اللہ, یہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے اور کڑوا بھی ہو سکتا ہے موت کا. یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ذائقہ ہے, بس وہ ذائقہ ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن کی موت آتی ہے تو اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے نا, کھینچ کے اس طرح. اور اس کے لیے ہمیں پتہ ہے جنت کی طرف کے فرشتے آتے ہیں. ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایسا فرشتہ آتا ہے ملک الموت اس خوبصورت صورت میں اس کے پاس آتا ہے کہ اگر کوئی اور انعام نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی انعام کافی ہے کہ اس وہ ایسا چہرہ دیکھے, اتنا خوبصورت چہرہ. اسی طرح کافر کے لیے بھی آتا ہے, اسی طرح بدبخت کے لیے, فاسق فاجر کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے سلک کا کپڑا آپ جو کسی کانٹوں بھڑی جھاڑیوں کے اوپر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو پل کرنے کی کوشش کریں تو کیسے نکلے گا, وہ تار تار ہو جائے گا اور کتنی مشکلوں سے. اور دیکھا اپنے جھاڑیوں کے اندر وہ کیسے چمٹ جائے گا, کیونکہ وہ سلک ہے نا, اور پھر کیسے وہ نکلے گا, نکلتے وقت اس کپڑے کی حالت کیا رہ جائے گی. کس طرح کافر کی روح نکالی جاتی ہے, اور اس کے لیے ملک الموت ایسی کبھی صورت کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور سزا نہ بھی ہو تو اتنی سزا کافی ہے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ لے. ہر نفس کو یہ مزہ چکھنا ہے, سب نے مرنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. کوئی اس دنیا میں آب حیات نہیں ہے کہ جو پی کے کوئی زندہ رہ سکتا. اصل بات یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو یہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور آخرت آگے آئے گی. ایک ایسی دنیا کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہوں گے جہاں ہم نے کبھی واپس نہیں آنا. سوچیں یہ گھر, یہ درخت, یہ سڑکیں, یہ بازار کبھی نہیں دوبارہ دیکھیں گے ہم. اور ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہوں گے جہاں سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. پھر انسان اپنے عمل کے میدان میں دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا, کیونکہ ہر انسان تیزی سے سفر کر رہا ہے موت کی طرف, تیزی سے. ہر لمحہ, ہر منٹ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے, دور نہیں کر رہا, قریب کر رہا ہے. اب اس موت سے ہار, اس موت کو ہرا کے دیکھو ذرا, کوئی ہرا نہیں سکا آج تک. اور ہم سارا دن یہ جو سفر کر رہے ہیں نا, ہمارا تو سفر تو چلتا جا رہا ہے, چاہے ہم لیٹ لیٹ کے گزار دیں, چاہے بیٹھ بیٹھ کے گزار دیں, چاہے ٹی وی دیکھ کے گزار دیں, چاہے ہم کوئی اللہ توبہ کر کے گزارے, یہ سفر سب کا گزرتا ہی جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم شام کرتے ہیں نا اور شام کو تھک کے جب ہم بستر پہ لیٹتے ہیں, ہائے شکر ہے رات ہو گئی بستر ملا تھک گئی ہوں میں, صرف ایک بات کو ضرور سوچا کریں, آج کی میری تھکان کس لیے ہے؟ کیا جن کاموں میں میں آج تھکتی رہی ہوں وہ مجھے آخرت میں کام آئیں گے؟ وہ مجھے آخرت میں اجر کا باعث بنیں گے؟ آج کے جتنے کام جن میں میں تھکی ہوں کیا صرف واہ واہ کے لیے تھے؟ میری بڑی واہ واہ ہو جائے, میں اپنی پوزیشن بنا لوں, میں یہ بن جاؤں, میں وہ, یا اس سے کوئی مجھے آخرت میں اجر کی امید ہے اور میں نے صرف اس خاطر کیا کہ اللہ تو مجھ سے خوش ہو جائے؟ آج میں نے کس کے منہ دیکھ کے یہ کام کیا ہے کہ وہ اس کا منہ اچھا ہو جائے, اس کا منہ ہو جائے, اس کا ایسے ہو جائے, یہ ہو جائے, یا اللہ تو خوش ہو جائے؟ تھکن تو ہم سب کو ہوتی ہے, ہم کئی کام کرتے ہیں دن میں, اس سے تھکن ہوتی ہے, مگر کس کی تھکن کس کی خاطر ہے یہ دیکھنا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور یہ جو سفر تم کر رہے ہو نا اس زندگی میں, تمہاری آزمائش کس چیز میں ہے؟ ہم تمہیں آزماتے ہیں شر دے کے بھی اور خیر دے کے بھی, یعنی آزمائش شر سے بھی ہو رہی ہے اور خیر سے بھی ہو رہی ہے. فتنہ جو جس سے پتہ چل جائے گا کھرے اور کھوٹے کا, کوئی تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سونا اور چاندی کو جلایا جاتا ہے اور امپیوریٹیز الگ کی جاتی ہے, پیور چیز الگ کی جاتی ہے, کئی لوگ تو جل ہی جائیں گے اور کئی پیور ہو کے نکل آئیں گے اس ٹیسٹ میں سے. ٹیسٹ عام ہے, سب سے لیا جا رہا ہے. شر میں کیا ہوتا ہے؟ ساری بری چیزیں کیا ہے؟ بیماریاں ہیں, فقر و فاقے ہیں, تکلیفیں ہیں, گھروں کے مسئلے, بچوں کے مسئلے, اور طرح کے مسئلے, یہ سارے شر ہیں نا. اور خیر کیا ہے؟ خیر میں نعمتیں ہیں, فراوانیاں ہیں, صحت ہے, رزق ہے, آسائشیں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں سے میں تمہیں آزماتا ہوں, مگر کتنی دفعہ ہمیں خیال آیا کہ جب ہم عافیت میں ہیں, نعمتوں میں ہیں, تو اللہ میرا ٹیسٹ کر رہا ہے اس وقت, یہ کتنی دفعہ خیال آتا ہے. اسی لیے جو ٹیسٹ خیر کے ساتھ لیا جاتا ہے وہ زیادہ مشکل ہے, کیونکہ انسان کو کہاں یاد رہتا ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے, بھول جاتا ہے وہ. ہاں جو شر کا ٹیسٹ ہے ہمیں تو وہ اپنے لیے مشکل لگتا ہے کہ رنج ہے, غم ہے, فقر و فاقہ ہے, اللہ جو چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی یہ ساری بیماریاں ہیں, یہ ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, ان میں اللہ بڑا یاد رہتا ہے, اس لیے یہ ٹیسٹ پھر بھی بعض لوگ پاس کر لیتے ہیں. لیکن جو خیر کا ٹیسٹ ہے نا اس میں اکثریت فیل ہو جاتی ہے, کیونکہ جب انسان کو لگژریز ملتی ہیں, اپنی مرغوب چیزیں ملتی ہیں, اپنی محبوب چیزیں ملتی ہیں, تو وہ ان میں کھو جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر تکبر نہ کرنا اور آپے سے باہر نہ ہونا اور یہ ہونا, یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس میں پورے اتر سکتے ہیں. یاد رکھیں, اگر میرے پاس عافیت ہے تو یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے, اگر میرے پاس دولت ہے تو یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے, اگر میرے پاس صحت ہے تو یہ بھی میرا ٹیسٹ ہے. اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہم تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے, اس پہ تو ہم نے صبر کر لیا, لیکن جب ہم راحت اور عیش میں مبتلا کیے, کیونکہ بعد میں اسلامی حکومت اتنی پھیل گئی تھی, بڑی یعنی فتوحات ہوئی تھی, تو کافی کشائش ہو گئی تھی, تو اس پر صبر نہ کر سکے, یعنی اس میں ہم ثابت نہ رہ سکے, یہ وہ اپنے لیے فرما رہے ہیں. یعنی وہ تو کیا, ان کا تو خیر مقام کیا بلند ہیں, اور ہم سوچیں کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کیا ہم اس وقت صبر کرتے ہیں؟ اس وقت بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اس وقت صبر کیا ہے؟ کہ انسان اس وقت بھی اللہ کے احکامات کے اوپر جمع رہے. یہ نہیں ہے کہ سب اچھا ہے تو اب اللہ کی کیا ضرورت ہے. اللہ کی ضرورت تو تب ہوتی ہے جب ہمیں کوئی مسئلے ہوتے ہیں, تو تب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, ہے نا, یہی ہمارا دماغ ہے نا, بھائی جب سب اچھا چل رہا ہے تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے, بھائی جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا پھر دیکھنا, ہم مسلے بچھا کے اٹھنے کا نام نہیں لیتے, تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوتی, تہجدوں پہ ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں الارم لگا لگا کے, بلکہ رات کو نیند ہی نہیں آتی تو تہجد تو پوتی پوتی پڑی جاتی نا. جب سب چیز اچھی چل رہی ہے تب کتنے لوگ ہیں جو تب بھی اللہ کی طرف آئیں اور اللہ کو یاد رکھیں اور کہیں کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں, ہمیں تیری ابھی بھی اسی طرح ضرورت ہے جیسے کسی دکھ میں ضرورت ہو. اللہ ہم خیر میں بھی تیرے آگے ایسے ہی جھکے ہیں جیسے دکھ میں جھکے ہوتے. شر کا وقت ہے تو پھر تو کسی کو کون اپنے مسئلے لوگ لے کر آتے ہیں ان کو کہ نماز پڑھیں آپ پانچوں, ہاں 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 وہ تو ہم پڑھنے کو تیار ہیں, وہ تو ہم کتنے بھی آپ ان کو وظیفے بتا دو, 1.25 لاکھ یہ پڑھو, فلانے 20 لاکھ فلانا پڑھ لو, یہ اتنے لاکھ پڑھ لو, فجر پہ اٹھ کے یہ کر لو, آپ دیکھنا وہ کتنے آرام سے, جن لوگوں کے لیے آگے پیچھے کچھ کرنا مشکل ہوتا تھا وظیفے لمبے چوڑے دے دو کہ سب پڑھنے بیٹھ جائیں گے, اتنا آپ صدقہ کریں, اتنا آپ ایسے کریں, آپ وہ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے, اپنا مال بھی لٹانے کو, اپنی وقت بھی لگانے کو, سب کچھ کو تیار ہوں گے, لیکن جب خیر آتی ہے, اللہ کتنا انسان مطلبی ہے نا, جب تجھے کچھ چاہیے تو پھر دیکھو اس در پہ جیسے کیسے سجدے دیتا ہے, اور جب وہی رب تجھے خیر دیتا ہے تو اس پھر منہ بھی نہیں اس طرف کو کرتا, پھر منہ موڑ کے چل پڑتا ہے, پھر دھیان بھی نہیں اس کی طرف رہتا, پھر دھیان بھی کہیں اور ہے, پھر ہمارے بزنس ہی اتنے بڑے ہیں ہمیں کہاں فرصت ملتی ہے, بزنس اتنا پھیل چکا ہے بھائی میں کہاں ٹائم ہے, گھر اتنا بڑا ہے میں اس کی خدمت میں ہی سارا دن لگی رہتی ہوں, مجھے کہاں وقت ملتا ہے, ہاں بچے ہیں ہمارے بچے ہی, وہ بھی اولاد بھی نعمت ہے, وہ ان کی سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے تو میں تو بھائی ان کے ساتھ ہی اتنی بزی رہتی ہوں, اللہ کے لیے میرے پاس کہاں ٹائم ہے, ہاں لیکن خدا نخواستہ وہی اولاد بیمار ہو جائے, خدا نخواستہ وہی گھر ہاتھ سے چلا جائے, خدا نخواستہ بزنس کا بیڑا غرق ہو جائے, خوف ختم ہو جائے, تو پھر دیکھو ہمیں کیسے اللہ یاد آ جاتا ہے, تو تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں خیر میں بھی آزما رہا ہے, مشکل حالات میں بھی آزما رہا ہے, کہ کون ہے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا, جب اس کو بیماری آتی ہے, جب اس کے گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, جب اس کے گھر میں تکلیفیں ہیں, دکھ ہے, رنج ہے, ہسبینڈ کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, پھر بھی وہ جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کو ہی کاؤنٹ کرتا رہتا ہے, کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ, اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, اگر یہاں سے تو کوئی میری مشکل بھی ہے تو کوئی نہیں, اللہ تو نے نعمتیں میرے اوپر اتنی ہیں, میں کیسے تیرے آگے سر اٹھاؤں, میں کیسے تجھ سے گلا شکوا کر سکتی ہوں, اللہ میں تو اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتی, میں تو سجدے میں پڑی رہوں تو تب بھی, ساری زندگی بھی پڑی رہوں تو جو تو نے دیا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر سکتی, میرے لب پہ شکایت کیسے آئے, وہ تب بھی شکر کرتا رہتا ہے, وہ تب بھی صبر کرتا ہے, وہ تب بھی شکایت نہیں کرتا, مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے, وہ تب بھی گلے شکووں کے پورے پورے لسٹ کھول کے نہیں بیٹھ جاتا, ہم ہی مل گئے تھے ان چیزوں کے لیے, لو آزمائشوں کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں, ہمارا گھر ہی دیکھ لیا اس نے بیماری نے, یہ ہو گیا, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, وہ تب بھی جھکے رہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہمیں کیا مل گیا نمازیں پڑھ کے, اب تو میں نے نماز بھی چھوڑ دی ہے, مجھے کیا مل گیا, ہاں میں تو اوپر تلے مصیبتیں آ رہی ہیں, کیوں اللہ اس وقت کہاں تک جب ہمارے لیے یہ مصیبت آئی ہوئی تھی, وہ ایسے نہیں کہتے, تب بھی جھکے رہتے ہیں, تب بھی کہتے اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں, اللہ نے یہی تو ٹیسٹ کرنا تھا, دیکھیں اکثر لوگ حالات کے تابع ہو کے عمل کرتے ہیں, حالات کے, حالات اچھے ہیں تو ہمارا عمل اچھا ہے, اگر حالات برے ہو گئے, نقصان ہو گیا تو اب ہم اللہ سے ناراض ہو کے بڑے اینگری ہو کے انوائڈ ہو کے بیٹھ گئے, اب نہیں ہم نے کچھ کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہاری حالت کیسی تھی, تمہارے حالات کیسے ہیں, اس نے یہ دیکھنا ہے ٹیسٹ تمہارا کس چیز کا ہے, حالات تو اس نے بھیجے, ٹیسٹ تمہارا کس چیز کا ہے کہ تم اب اس حالات میں کیا ریئیکٹ کرتے ہو, دیٹ میٹرز, سمجھ آئی, اسی کا تو ٹیسٹ تھا, اسی میں فیل ہو گئے, آپ کے ریئیکشنز کو اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہے, اس کے اوپر ہے اجر یا اس کے اوپر ہے سزا, آسن عمل صرف نماز روزے کا نام نہیں, آسن عمل کر لیا جی میں اتنی نمازیں پڑھیں, آسن عمل یہ بھی ہے کہ کون برے حالات میں بھی صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, آسن عمل یہ بھی ہے کہ کون خوشیوں کے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے, اچھے حالات میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے, حالات اس کو اثر نہیں کرتے, حالات اپ ہیں یا ڈاؤن ہیں اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ ہر حال میں ہی اپنے رب کا بندہ ہے, سمجھائی, اب ہم کہتے ہیں یہ تو میرا اس وجہ سے رویہ ہے کیونکہ میرا کیا قصور ہے, جب میرے اوپر اس طرح کے حالات آئے تو پھر میں نے بھی یہی کرنا تھا, تو سارا الزام حالات کے اوپر, یعنی حالات اگر صحیح ہیں تو پھر میں صحیح ہوں, اگر حالات صحیح نہیں تو پھر میرا کیا قصور ہے, تو دیکھیں اللہ نے حالات میں ہی تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے, ہم آپ وہ سیلف پٹی کا شکار ہر وقت, جی ہمارے تو حالات اتنے خراب رہے, اب ہم نے پھر یہی کرنا تھا, پھر ہم نے ایسے ہی کرنا تھا, پھر ہم بےمانی اگر کی تو وہ حالات کی وجہ سے, ہمارے اوپر یہ مشکل آئی, جھوٹ بولا تو حالات کی وجہ سے, ہم نے ایسے کیا تو حالات کی وجہ سے, سارا کچھ حالات کا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہی تو فرمایا کہ اللہ حالات بھیجے گا تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے, تو تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے, یہی تو اس نے دیکھنا تھا تم ان حالات میں کیا کرتے ہو. تو حالات کے ہمیں غلام نہیں بننا, حالات کے انڈر ہو کے عمل نہیں کرنا, حالات اپ ہے یا ڈاؤن ہے اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ اسی طرح خوشی کے موقع پہ وہ اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں بس تو پارٹی ٹائم شروع ہو گیا, اب تو ہمارا بس اب تو کوئی حد ہی نہیں ہے, حدیں کراس کر رہے ہیں, کریزی ہو گئے ہیں, کیونکہ بس یہ نوکری مل گئی یا یہ کامیابی مل گئی یا یہ خوشی کا موقع آ گیا یا میری شادی ہونے لگی ہے یا یہ میرا اولاد ہوئی ہے یا کچھ ہو گیا, بس خوشی میں بھی وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, خوشی میں بھی ان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں یا کیا ہیں. اللہ اکبر. تو دونوں ہی آزمائشیں ہیں, پتہ تب چلے گا کہ کون کن حالات کے اندر اچھے ہیں یا برے. کئیوں کے لیے اچھے حالات زیادہ بڑا امتحان بن جاتے ہیں, کئیوں کے لیے برے حالات زیادہ بڑا امتحان بن جاتے ہیں. ثابت یہ کرنا ہے اللہ حالات اچھے ہیں یا برے ہیں, تو جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں, میں تیری شکر گزار ہوں, میں تیری بندی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ساری زندگی اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے تمہیں, آزماتا رہتا ہے. اور شر پہلے کیوں آیا اور خیر بعد میں کیوں آئی, اس لیے کہ شر کے زیادہ تر شر سے آزمایا جاتا ہے لوگوں کو, زیادہ تر آپ کو دیکھا انبیاء کو کتنا شر سے آزما گیا, کہیں بیماریاں آئیں, فقر و فاقے آئیں, لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں, یہ سب چیز آئیں نا. اللہ درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ اپنے پیاروں کو اس طرح آزماتا ہے. پھر وہ الینا ترجعون, یہ ہے وہ بات جو ہمیں ہر وقت بھولتی ہے, بار بار ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے, واپسی ہے, واپسی ہے, واپسی ہے, ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے, تم لوٹنا چاہو یا نہ چاہو تم لوٹائے جاؤ گے. تم آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے, تمہارا دل چاہتا ہے نہیں دل چاہتا, اٹ ڈزنٹ میٹر, کسی نے نہیں پوچھنا, تم بس لوٹائے جاؤ گے, تمہیں واپس آنا ہی آنا ہے. کتنی دیر دنیا میں عیش کر لو گے, کتنی دیر اللہ کو بھول کے گزار لو گے, کتنی دیر اللہ سے بھاگ کے گزار لو گے, بھاگ جاؤ, پھر اس کے بعد کیا ہے, واپس آنا ہے تمہیں, واپس آنا ہے. کاش یہ بات ہر وقت یاد رہے کہ واپس جانا ہے, واپس جانا ہے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں واپسی یاد دلاتا ہے, پورے قرآن میں, لیکن یہ بات سب سے جلدی ذہن سے محو ہو جاتی کہ میں واپس جانے والی, واپس جانے والے کے کیا روز و شب ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے کہ اس کے ہیں جس کو واقعی یقین ہو کہ اس کی واپسی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں یہ بار بار یاد دلاتا ہے, ہمیں ڈپریس کرنے کے لیے نہیں. دیکھیں جس نے اللہ کو اپنا محبوب بنایا ہوگا نا, اس کے لیے تو واپسی بڑی خوشی کی بات ہے. وہ تو کہتا ہے اچھا کب جا کے اس سے ملوں گا جس سے ساری زندگی جس کی محبت میں بے چین رہا, ہاں جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں, لوگوں سے باتیں سنی, غم اٹھائے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے, کب اس سے ملاقات ہوگی. تو جس نے اپنا گھر یہیں پہ بنایا ہو اور یہیں پہ اس کے دل لگے ہوں, تو پھر اس کو تو غم ہی ہوگا کہ ہائے ڈپریشن ہی ہوگا, ہائے واپس جانا ہے, بنایا میں نے کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے واپس جانے پہ پریشانی ہی ہوگی. ہم بھی ذرا غور کریں, اچھا جب ہم سوچتے ہیں یہ بات کہ مجھے واپس جانا ہے اور مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, تو خوشی ہوتی ہے یا ایک دم ڈپریشن سا ہو جاتا ہے, ہائے واپسی, آپ زیادہ یہ موت کی باتیں نہ کیا کریں, واپسی کی نہ کیا کریں, ڈپریشن ہونے لگتا ہے. ڈپریشن کی وجہ کیا ہے, اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اگر ایسی باتوں سے میں ڈپریس ہوتی ہوں, کیوں ہوتی ہوں. صحابہ کرام تو نہیں ڈپریس ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ڈپریس ہوئے جانے سے, ہم کیوں ڈپریس ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہمارے بیگیج میں بیگ میں کچھ ہے نہیں دکھانے کے لیے اس لیے ڈپریس ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہم نے گھر دنیا کو بنایا, آخرت میں ہم نے اپنا کوئی گھر ہی نہیں بنایا, اس لیے وہاں پہ جائیں گے, کدھر جائیں گے, وہاں پہ ہمارا کوئی گھر ہی نہیں ہے. پہلے کنسٹرکشن کریں وہاں کے لیے, جب وہاں پہ گھر بن جائے گا نا پھر بالکل فکر نہیں لگے گی, پھر اچھا لگے گا, اور دیکھ لیں ہم اس سفر پہ ہیں جس پہ ہمارا خود ہی کنٹرول ہی نہیں ہے. ہم لوٹنے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے, نہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مر جائیں. وہ بھی اللہ نے فکس کر دیا. ہم نے کہاں مرنا ہے وہ بھی اللہ نے فکس کر دیا. کہاں دفنایا جانا ہے وہ بھی فکس ہے. کب دوبارہ کھڑے ہونا ہے وہ بھی فکس ہے. اور کہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ بھی فکس ہے, کہ حساب کتاب کے لیے میں نے کس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے وہ بھی فکس ہے. میرے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اکڑے میری کتنی ہے. اللہ ہمارا وہ دن جب ہم نے تجھ سے ملاقات کرنی ہو اللہ وہ بہترین دن بنا دینا یا اللہ, اور تیری ملاقات ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. تجھ سے ملنا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. جس جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موت کو تو انسان ناپسند ہی کرتا ہے. نہیں, فرمایا یہ ہے کہ جس وقت موت کا وقت آئے تو وہ لوگ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہوگی نا وہ اللہ سے ملنے کو پسند کریں گے, اور جن کی تیاری نہیں ہوگی وہ کیا کہیں گے, ہائے آپ تو ہال پڑھنے شروع ہو جائیں گے, ہائے 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 جانے کا وقت آ گیا, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو ناپسند ہی کرے گا, تو اللہ کو بھی نہیں کوئی پسند اس کے ساتھ ملنا. پھر جاؤ, پھر تم دنیا کے ہی بندے اسی میں گم ہو رہے, تو پھر کیا اب اللہ کے طرف جانے کا وقت آیا تو اب تو ظاہر ہے ڈپریشن بھی ہوگا, ظاہر ہے ایک پریشانی بھی ہوگی, ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوگا کہ میں نہ جاؤں. وَإِذَا, اور جب رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, نہیں وہ بناتے تیرا مگر مذاق. کافروں کا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھتے تھے مذاق اڑانے لگتے تھے, حضف استضاء مذاق, دوسرے کو یعنی ایسے پھپتیاں کسنا دوسرے کے اوپر, ایسی باتیں کرنا کہ جس جو یعنی لیٹ ڈاؤن کرنے کی ہوں دوسرے کو, ذلیل کرنے کی ہوں دوسرے کو, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور کہتے تھے احاد الذی یذکر آلہتکم, یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے, مطلب ان کو برا کہتا ہے, یہ ہے وہ, یہ آدمی ہے جو ایسے کرتا ہے. نہیں, آپ سوچیں کہ اگر ویسے کوئی برا بھلا کہے, کوئی بات کرے, وہ بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب کوئی مذاق اڑاتا ہے نا, جب اس طرح کی باتیں مذاق میں کہتا ہے جو ذلیل کرنے والی ہوں, تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اتنا زیادہ انسان کو یعنی وہ دل پہ لگتی ہے بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو یعنی سب سے قابل احترام, اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر ان کو کافروں نے ایسا کیا اور انہوں نے صبر کیا, تو یہ ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ آج ہمیں کوئی مذاق کا نشانہ بتاتا ہے ہمارے حال حلیے پہ, ہمارے مسلمان ہونے پہ, ہماری کسی اور بات پہ, تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ ان پاک ذات کے اوپر اگر مذاق اڑایا جا سکتا ہے, تو میری اور آپ کی کیا عزتیں ہیں ایسی جن کی شانوں میں کمی ہو جاتی ہے کہ ہم کہیں ہم ان تو دین چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ لوگ تو مذاق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں حالات گزرے. وہ جو سب سے زیادہ عزت کے قابل ہستی تھی, انہوں نے اگر یہ چیزیں سہی, تو ہمیں کتنی سہنی چاہیے جو ان کے اپنے آپ کو ان کے امتی کہتے ہیں, ان کے فالوور کہتے ہیں, کیا اس میں ان کو فالو نہیں کریں گے؟ اور پھر بھی سبحان اللہ, میں کیا تعریف کروں اپنے نبی کی کس کس بات پہ, کہ سبحان اللہ یہی لوگ جب اتنا مذاق کرتے تھے, ایسے پپتیاں کستے تھے, ایسی باتیں کرتے تھے, اچھا یہ ہے, یہی رہ گیا تھا خدا کو رسول بنانے کے لیے, یہی رہ گیا تھا رسول بنا کے ہمارے لیے بھیجنے کے لیے, یہ ہے جو ہمارا وہ کرتا. یعنی ایسے کرنا کہ نیچا کر کے کسی کو یعنی مذاق کرنا. اس کے باوجود کبھی کوئی آ کے یہ کہتا تھا نا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں فوراً ان کو بتاؤں, میں فوراً اللہ کی بات بتاؤں. تب یہ نہیں ہوتا تھا, اچھا تم ہو جو مذاق کرتے تھے, اب تمہیں سننی آ گئی ہیں باتیں, اب آ گئے ہو تم میرے یہ نہیں تانے، اتنے حریص تھے اس چیز میں، وہی لوگ جو پہلے یہ باتیں کرتے تھے، کسی وقت ان سرداروں میں سے کوئی بھی آ جاتا کہ مجھے بات بتائیں، مجھے سمجھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے لیے بیٹھ جاتے تھے کہ میں اس کو سمجھاؤں، حالانکہ انہیں لوگوں نے پہلے مذاق اڑائی میں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ تو انکاری ہیں۔ کیوں یہ بات فرمائی؟ اس لیے، اچھا تم اتنے سینسیٹیو ہو اپنے بتوں کے معاملے میں کہ ان کا ذکر، برا ذکر، یعنی ایسے جب برا ذکر، ان کو گالیاں تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، یہی فرماتے تھے نا ان کا نہیں عبادت کرو، اس کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کی توہین کر دی، ان کو برا کہہ دی۔ جیسے آج کوئی کہہ دے کہ قبر پہ سجدے نہ کرو تو لوگ کہتے ہائے ہائے، وہ ان سے نہ مانگو، ہائے ہائے آپ نے ان کی توہین کر دی۔ توہین ان کی کیا توہین اس کے اندر ہو گئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، تو اب وہ کہتے تھے ان کی توہین ہو گئی، ان کا برا ذکر کر دیا، ان کی آپ نے مخالفت کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان پتھر کے بتوں کے لیے اتنے سینسیٹیو ہو کہ تم سے یہ نہیں سنا جاتا کہ یہ کوئی کہہ دے کہ ان کا، ان کے سامنے نہ جھکو، اور رحمان کا جب ذکر آتا ہے تو تم اس کا انکار کرنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ ان کا حال دیکھو، وہم، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی سچویشن دیکھو کہ اتنے زیادہ لوئل ہیں اپنے بتوں کے ساتھ، ان کے لیے تو ایک بات نہیں برداشت کرتے، اور رحمان کے لیے، وہ رحمان جس نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں، جس کی رحمتیں ان کے اوپر دن رات ہیں، اللہ اکبر، اس کا یہ انکار کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا جلد بازی سے۔ یہ کیوں بات کہی گئی؟ اس لیے کیونکہ مسلمان جو تھے وہ کہنے لگ جاتے تھے کہ اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا، ان کو کیوں مہلت دی ہوئی، ان کو تو مہلت ملنی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا وہ جلد بازی کرتا ہے، جلدی فیصلہ ہو جائے، جلدی ان کی پکڑ جلدی ہو جائے، اور وہ لوگ خود بھی کہتے تھے بس لے آؤ نا پھر عذاب ہمارے لیے۔ اچھا جس عذاب کا آپ ڈراتے ہو وہ لائے ہمارے لیے، قیامت کب آئی؟ آپ تو کہتے تھے کہ اگر مانیں گے نہیں پیغمبر کو تو پھر قیامت آ جائے گی، تو کیوں نہیں آتی پھر قیامت، یعنی عذاب آ جائے گا تو کیوں نہیں آتا پھر عذاب؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا انسان اتنا جلد باز ہے، چاہتا ہے فوری پکڑ کر لی جائے، چاہتا ہے فوری سزا ان کو دے دی جائے، لیکن اللہ جلد باز نہیں ہے، ورنہ تو گناہ انسان کرتا تو کوئی بچتا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ٹائم دیتا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں میری طرف، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہے، ان کو بھی مہلت دیتا ہے، ان کو بھی ٹائم دیتا ہے، حالانکہ وہ قادر ہے اس بات پہ کہ پکڑ لے۔ دیکھیں ویسے بھی ان کافروں کے بارے میں تو ہے کہ بھئی وہ بھی جلدی کر رہے ہیں عذاب کی، مسلمان بھی چاہ رہے ہیں ان کی جلدی پکڑ ہو جائے، لیکن ویسے بھی انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان، وکان الانسان عجولا، انسان جو ہے نا اجلت پسند ہے، اور خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا جلد بازی سے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ انسان کو کہا جب کوئی بہت غصے والا ہے تو آپ کہتے یہ تو غصے سے ہی پیدا ہوا ہے، اسی طرح انسان اتنا جلد باز ہے، جلد بازی سے پیدا ہوا، یہ مطلب اس کا۔ تو ان کے کانٹیکس میں تو ہے ہی، لیکن عام انسان بھی جلد بازی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اب مجاہد فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جب سر میں اور آنکھوں اور زبان میں روح پڑی تو فوراً کہنے لگے کہ یا اللہ شام سے پہلے پہلے مجھے سارا مکمل پیدا کر دے نا، میری مجھے مکمل کر دے۔ انسان ہے ہی اجلت پسند۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب میں دکھاؤں گا اپنی آیات، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے، یعنی اب عذاب کی جلدی نہ کرو۔ جو یہ کہتے تھے ہم معجزات دکھائیں، کبھی کہتے تھے عذاب لے کر آئیں، جلدی کریں عذاب، کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ تم نہ مانگو عذاب اللہ کا، ہاں وہ جلدی ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا اب جلدی، جلد بازی کے اندر ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ ایک کمزوری رکھی ہے کہ وہ جلد باز ہے، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر بہہ جائے، بلکہ نیکی میں تو جلد بازی کرنی ہے، نیکی کے کام میں نہیں ہونی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن باقی کاموں میں جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، کسی کو بدعا دینے سے پہلے، کسی کی اور کوئی بات کرنے سے، فوراً غصے میں آ کے جلدی ریئیکٹ نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ٹھنڈے ہو کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم جلد بازی کی وجہ سے بہت سارے اپنے کاموں کو خراب کر لیتے ہیں، تو اس میں انسان کوئی فیصلہ کرنے سے بھی پہلے استخارہ کر لے، مشورہ کر لے، پھر انسان اس کے اوپر قدم اٹھائے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ان میں جلد بازی سے بچنے کی. مگر جن چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے وہ ہے فرض نماز کی ادائیگی، اسی طرح جنازہ ہے تو یعنی جلدی دفنانے میں دفنا دینا چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے. اسی طرح کوئی بیوہ ہے تو اس کے نکاح کرنے میں، یہ چیزیں ہیں جو جلدی کرنی چاہیے. وہ یہ کلو نہ متا ہاتھ الواد ان کن تم صادقین، وہ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو. کون سا وعدہ؟ قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا بھی ہو سکتا ہے. لو یعلم الذین کفروا، کاش یا اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہی نہ جس وقت لا یکفون عن وجوہہم النار، وہ سین اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ اب کہتے ہیں ہمارے اوپر قیامت آ جائے یا جلدی عذاب لے کر آؤ نا، اب لا کیوں نہیں رہے؟ اگر تم سچ بولتے ہو کہ تم سچے ہو اتنے ہی، تو کہاں ہے پھر عذاب؟ ہم تو دکھا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نہیں تمہیں مانتے نبی، تو لاؤ نا عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش ان کو وہ وقت یہ دیکھ لے، یہ جان لے، یہ ریئلائز کر لے وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ اپنے ہاتھوں سے آگ کو اپنے چہروں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لا یکفون، لیکن وہ نہیں ہٹا سکیں گے. اور ولا ان ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے ہٹا سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی آگ ان کے آگے کی بھی ہوگی، ان کے پیچھے بھی ہوگی، ان کے چہروں پہ بھی آ رہے ہوگی، اور ہٹانا چاہیں گے، آگے آگے ہاتھ کریں گے کہ آگ سے ہٹ جائیں. استغفر اللہ ربی، لیکن وہ اس وقت ہٹا بھی نہیں سکیں گے اور کوئی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا. اگر انسان استغفر اللہ ربی اپنے سامنے کسی کو دیکھ لے کہ کسی کے جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو لوگ دوڑتے ہیں، کوئی پانی لے کے دوڑے گا، کوئی اور چیز لے کے دوڑے گا، کوئی چیخیں مارے گا ہیلپ کے لیے، لیکن وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پورے ان کے جسم پہ خود سے آگ لگی ہوگی، جسم پہ وہ تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، کوئی اس آگ سے نہیں بچا ہوگا. تم اس کی جلدی چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ وقت جلدی آ جائے. تو جب یہ وقت آ گیا نا، تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی کم ہوگا. تو یعنی بات سمجھائی گئی کہ تم کیسے عذاب مانگ سکتے، تم سوچتے نہیں ہو کہ وہ ایسا وقت ہوگا. لا یموت فیہا لا یحیا، نہ اس میں زندگی نہ موت ہے، وہ مانگتے ہو تم اپنے لیے. کاش تم دیکھ سکو یہ وقت. بلتا تیم بغتا تن، وہ جب آئے گا نا تو اچانک آئے گا. اب چاہے قیامت ہو وہ بھی اچانک آنی ہے، موت ہو وہ بھی اچانک آنی ہے، عذاب بھی اگر کسی قوم پہ آتا اچانک آ جاتا تھا. فتبہتہم، تو حیران کر دے گی ان کو. یہ جو جب قیامت آئے گی یا جب ان کی موت آئے گی یا جب عذاب آ جائے گا، تو پھر یہ اس کو دیکھ کے حیران مبہوت رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. جس چیز کی یہ جلدی مچاتے ہیں، ان سامنے آئے گی تو پھر شاکڈ رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردہا، پھر اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے کہ اب اس کو رد کر لیں. پھر تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی آ جائے تو پھر ہی انسان کے دیکھو کیسے حال ہو جائیں گے. نہ پھر اس کو پیچھے کر سکتا ہے چاہے کتنی بھی فریادیں کریں. ولا ہم ینظرون، اور پھر مہلت بھی نہیں ملے گی، مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے. مہلتیں ابھی ہیں، اپرچونیٹی ابھی ہے. جب یہ وقت آ جائے نا، اپرچونیٹی ختم، سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملتا. توبہ تک کی مہلت نہیں دی جاتی کہ چلو کوئی نہیں تم توبہ کر لو، اس میں تو ایک منٹ ہی لگے گا. اس وقت کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ سے پہلے جو رسول تھے نا، انہوں کو بھی سب کو مذاق بنایا گیا، ان کے بھی مذاق اڑائے گئے، ان کو بھی اس طرح سے ہیومیلیٹ کیا گیا، ان کو ساتھ بھی لوگوں نے اسی قسم کے سلوک کیے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو کیا ہوا، حاقہ گھیر لیا ان کو، جن کا وہ جن چیزوں جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان کو اسی چیزوں نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا. تو انہوں نے اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ان کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اور سخر جو ہوتا ہے نا، یہ بہت کسی کو نیچا کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے جو مذاق کیا جاتا ہے، ان کو احاطہ کر لیا، ان کا حاقہ ہے نا، اوپر سے کوئی چیز آئے اور احاطہ کر لے، سراؤنڈ کر لے کسی کو، اتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر آئی. کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، مَن یَکْلَؤُکُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. اب اس کے دو معنی، آپ دونوں لکھ لیں. پہلا معنی میں آپ کو بتا دیا، کہہ دیجئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کو اور دن کو رحمان سے، یعنی رحمان کے عذاب سے. وہ تو رحمان ہے، وہ تو وہ ہے جو رحمتیں دینے والا ہے، تم نے اس کو کتنا ناراض کر دیا ہے، اتنا ناراض کر دی کہ اس لیے رحمان آیا، من اللہ نہیں آیا، من الرحمن. وہ رحمان ہے جو رحمتیں کرتا ہے، مگر تم نے اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی کفر سے اس کو اس قدر ناراض کر دیا کہ وہ عذاب دے تمہیں. اس کے عذاب سے تمہیں کون بچا رہا ہے؟ یعنی تمہیں، تم پہ تو تم کہتے ہو ہمارے پر عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، تو کون ہے جو عذاب سے تمہیں ابھی تک بچا رہا ہے؟ یعنی وہ رحمان ہی تو ہے جس نے تمہیں آج تک دن اور رات میں تمہارے پر عذاب نہیں بھیجا. ایک تو یہ معنی. دوسرا معنی یہ مینا رحمان، جو من ہے نا، من کا معنی ہے یہاں پہ، یعنی اس کے سوا. یہ بھی ایک معنی ہوتا ہے عربی شعرا جو ہے نا، من کو بدل کے لیے بھی لیتے تھے. یعنی پھر معنی بنے گا بڑا ہی پیارا، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ اے نبی، ان کو پوچھیں کون ہے جو ان کی نگہبانی کرتا ہے رات کو جب یہ سو رہے ہوتے ہیں، اور دن کو جب یہ کام وام کر رہے ہوتے ہیں. رحمان کے سوا وہ کون ہے؟ وہی تو ہے جو رحمان ہے. تو دن کو بھی اور رات کو بھی، رات کا وقت پہلے کیوں آیا؟ دیکھیں پھر سے لیل پہلے آیا اور نہار بعد میں. رات کا وقت نا بڑا خطرے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت موزی جانور بھی نکل آتے ہیں، اس وقت چور ڈاکو چکے بھی ہیں، اس وقت یہ جنات اور ان چیزوں کا بھی ہوتے ہیں شر. رات کے وقت اتنی حشرات نکل آتی ہیں، اتنی شیطانی چیزیں نکل آتی ہیں. تم تو سو جاتے ہو، تم نے کبھی یہ سوچا کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے جب تم میٹھی نیند سوئے ہوئے؟ اچھا تم کہتے ہو کہ میں اس رحمان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس کا کفر کرتے ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر بھی تم رات کو سوتے ہو تو میٹھی نیند چین سے سوتے ہو کہ وہ رحمان تمہاری حفاظت کر رہا ہے، اور دن میں تم چل پھر رہے ہو، اپنے کام کاج کر رہے ہو. سو طرح کے شر ہیں، سو طرح کی بیماریاں ہیں، ہزار طرح کی حادثے ہیں، ہزار طرح کی تکلیفیں ہیں، کئی ایکسیڈنٹس ہیں، کوئی کچھ ہے، ان سب سے تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے؟ کئی دشمن ہیں تمہارے، کئی حاسد ہیں تمہارے، کون ہے جو دن کو بھی تمہاری حفاظت کر رہا ہے اس رحمان کے سوا؟ وہ رحمان نہ ہو حفاظت کرے تو کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. ایون حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ایسی شیطانی چیزیں ہیں کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرشتے حفاظت کے لیے انسان کی نہ رکھے ہوں تو وہ انسان کو جھپٹ لیں اور ختم ہی کرتے ہیں. ایسی ایسی شیطانی جنات، اور ایسی ایسی یہ جنات بھی ایسے قسم کے طاقتور جنات ہیں، انسان سے بہت زیادہ وہ فزیکلی طاقتور ہیں، تو وہ تو انسان کو چھوڑے ہی نہ. وہ کیوں جا کے وہاں پہ جنگلوں میں چلے گئے، ویرانوں میں چلے گئے؟ وہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ ہمیں کک آؤٹ کر کے یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے انسان تیری، تب اللہ نے اپنے فرشتے تیری حفاظت کے لیے لگا دیے. چاہے تو دن کو ہوتا ہے تو کیا کیا اللہ کے خلاف باتیں منہ سے نکالتا ہے، ایسی ایسی کفریہ کلمات نکالتا ہے، ایسی ایسی شکوے اور شکایتیں نکالتا ہے، ایسی ایسی بری باتیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ باتیں اس کے لیے نکالتا ہے، وہ پھر بھی رات کو تیری حفاظت فرماتا. یہ ہے وہ رحمان، یہ ہے وہ رحمان. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. ان کا حال یہ ہے کہ یہ پھر بھی اس کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں، پھر بھی اگنور کرتے ہیں، پھر بھی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کو یاد ہی کر لے. یہ انسان کتنا بے وفا ہے، کتنا بدبخت ہے کہ وہ دیکھو جو رحمان اس کے لیے دن اور رات میں خود بھی نگہبانی کر رہا ہے، اس نے اپنے فرشتے بھی تمہاری حفاظت کے لیے لگا دیے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس کو نقصان نہ دے. تم کون سا ہم رات کو اپنے پیرے کھڑے کر کے سوتے ہیں؟ ہاں رات اور دن کا مطلب یہ بھی ہے 24/7. ہاں دن رات وہ حفاظت کر رہا ہے تمہاری، پھر بھی تم اس کی طرف نہیں آتے. یہ دیکھیں ایک بات آپ کو بتاؤں, ابن عباس نے فرمایا تھا کہ قرآن کی جو آیات کافروں کے بارے میں ہوں یا اہل کتاب کے بارے میں ہوں یا چاہے وہ ٹوٹلی ان کے بارے میں ہوں, اس کے باوجود ایک ایمان والے کے لیے اس میں ایک سبق ہوتا ہے, ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اور ہمیں اس آیت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں, کون ہے جو میری اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے رات اور دن میں رحمان کے سوا. پھر بھی بل ہم عن ربہم معرضون, پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے, اپنے رب کے ذکر سے بالکل منہ پھیرے ہوئے, اور جان بوجھ کے اعراض کرنا ہوتا ہے, جان بوجھ کے اگنور کرنا. ہم دیکھیں کتنے یعنی دنیا میں اتنے انوالو ہیں یا سیلف ابزاربڈ ہیں, اپنے اندر ہی اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ کبھی ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ رحمان ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے, وہ جو مجھے کھلا پلا رہا ہے, وہ جو مجھے سسٹیننس, میری مینٹیننس, میری ہر چیز کا ذمہ اس نے لیا ہوا. باقی ہماری ہر چیز کے بارے میں ہم بڑے پرٹیکولر ہیں اور بہت سینسیٹیو ہیں, بہت سینسیٹیو ہیں اور بڑے سیریس ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو, چاہے میری جاب ہو, چاہے میرا گھر ہو, چاہے میرے بچے ہو, چاہے میری اور چیزیں ہوں, میری شاپنگ ہو, میرا پارٹی ہو, میری پہننا اوڑھنا ہے, کھانا پینا ہے, بڑے پرٹیکولر ہیں. مگر جہاں پہ اللہ کے ذکر کی بات آ جاتی ہے, چاہے وہ نماز ہے, چاہے وہ قرآن ہے, چاہے وہ اللہ کے احکامات ہیں, ان میں میرا رویہ کیا ہے, ان میں بھی کیا اتنی سیریس ہوں, کیا اتنی پرٹیکولر ہوں, کیا ان کے بارے میں بھی اتنی میں سینسیٹیو ہوں کہ نہیں اور کچھ ہو نہ ہو میری یہ سیل کیسے رہ جائے, میری یہ شاپنگ کیسے رہ جائے, کیا اسی طرح میں اللہ کے ذکر کے لیے بھی کرتی ہوں, قرآن کے لیے کیا میں اتنی سینسیٹیو ہوں؟ میں تو شاید سب سے ہی پیچھے ہے. اسی لیے آج بازار تو بھرے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے مسلم ملک کے اندر اذانوں کی اتنی آوازیں ہیں کہ یعنی اذان ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کس اذان کا جواب دیں اور کس کا نہیں, اتنی آوازیں ہیں, لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, ایک سب سے زیادہ کوئی ہوتا ہی نہیں. پورے ملک مسلمان ہے, ہر طرف مسلمانوں کے گھر ہیں, مسجد سراؤنڈیڈ ہے مسلمان گھروں سے, اس کے باوجود مسجد خالی اور بازار بھرے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کو کہا جائے اللہ کے قرآن کی طرف آؤ تو وہ منہ پھیرنے والے ہیں, منہ موڑتے ہیں, کہتے ہیں اور ہمیں اتنے کام ہیں کیا کریں. یہ ہے ہمارا حال, یعنی ہر چیز کی اہمیت اور اس کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جبکہ وہ مہربان رب ہے, جبکہ وہ رحمان رب ہے, اسی کے ذکر سے تم دور بھاگتے ہو. ام لہم آلہتن, کیا تمہارے پاس یا ان کے لیے کوئی کیا آلیہ ہے, تمناؤہم, جو روک رہے ہیں, وہ آلیہ ہمیں روک دیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمیں روک دیں گے, جو ان کے آلیہ ہیں, کیا ان کے پاس کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے, من دونی نہ ہمارے مقابلے میں, ہمارے علاوہ یا ہمارے علاوہ کوئی اور ان کے ہیں جو ان کو بچا لیں گے, جو ان کی حفاظت کریں گے دشمنوں سے, جو ان کی حفاظت کریں گے جنات سے, ان کے مخالفین سے, ان کے اور لوگوں سے, ان کی بیماریوں سے, ان کو جرم سے, ان کو اور جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں, کیا ان کے علاوہ بھی اسی طرح حفاظت کر سکتے ہیں, کیا اسی طرح بچا سکتے ہیں, ہمارے علاوہ کوئی اور ہے؟ یا دوسرا معنی ہمارے مقابلے میں, یعنی ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو کیا وہ بچا لیں گے ان کو جن پہ یہ بھروسہ کیے میں, لا یستطیعون نصر انفسہم, وہ کیا بچائیں گے, وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے, مجھے جھوٹے ہی لا بنائے میں, ولا ہم منا یصحبون, اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے حمایت دیے جائیں گے, یعنی ان کے وہ ساتھی, جو ساتھی ہوتے ہیں نا وہ کس لیے ہوتے ہیں, سپورٹ کے لیے, کہ جب آپ کے دوست ہیں, جب آپ کوئی مشکل میں ہوں تو وہ فوراً آ جاتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کسی کو نہیں پائیں گے کہ جس کے تھرو یہ حمایت دیے جائیں, جو ان کے ساتھی بن جائیں, جو ان کو بچا لیں کہ ان کو سزا نہ دو, بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ کیوں نہیں اللہ کے ذکر کی طرف آتے, یہ کیوں اس طرح سے بھولے ہوئے ہیں, یہ کیوں اللہ کا کفر کرتے ہیں,
یا جو بھی لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں اور کیا ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم بتایا گیا بل متانا ہاؤلا وا با ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو فائدہ جو بہت دے دیا. متا کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں دنیا کی ہیں, دنیا کے سامان جن کو آپ انجوائے کرتے ہیں, لگژریز, یہ سب فائدہ دیا ہم نے ان کو بھی اور ان کے آبا اجداد کو. اصل میں وہ بات ہو گئی نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ اللہ نے دے جو دیا تو اب اللہ کو ہی بھولنا تھا نا. اتنا کچھ دے دیا حتی طال علیہم العمر, اور یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر, یعنی اتنا کچھ دے دیا, ان کو بھی دیا, ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا, ان کی زندگیاں بھی لمبی کر دیں, انجوائے کر رہے ہیں, اس میں رہ رہے ہیں, تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسی قابل ہی تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ ملا جائے, ہم تو خود اتنے اچھے ہی ہیں جو ہمیں ملا ہوا ہے, اب کیا انہوں نے اللہ کی طرف آنا ہے. اب وہ بے پرواہ ہو گئے, اب نہ اللہ کو مانتے ہیں. اور ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیوں اللہ کے ذکر سے اعراض ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے تب بھرے پیٹ ہے نا, اس لیے کچھ بھی نہ ہوتا. غریب سے ایک جھونپڑی کے اندر رہ رہے ہوتے تو پھر نہ کوئی صفائیاں تھی اور نہ کوئی گھر کی مینٹیننس تھی اور نہ کوئی بڑے بزنس تھے اور نہ کوئی اولاد ہوتی اور نہ کوئی کچھ ہوتا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا, تو پھر اللہ اللہ ہی کرنا تھا. اصل میں بات یہ اللہ نے تمہیں دے جو بہت کچھ دیا, بہت کچھ دے دیا, تو اب جب پیٹ بھر گئے ہیں تو پھر اور چیزیں بڑی یاد آتی ہیں, پھر کہاں اللہ یاد آئے گا. جب پیٹ بھی بھر دیا, چھت بھی دے دی, لگژریز بھی دے دی, آرام کرنے کے لیے بستر دے دیے, بزنس پھیلے میں, جاب چل رہی ہے, بچے ہیں ہر طرف, تو پھر تمہیں کام ہی بہت ہے, پھر اللہ کے لیے کہاں وقت نکلتا ہے. ہاں دیا جو اس نے تمہیں بہت زیادہ, اس لیے. اللہ اکبر, بہت زیادہ ہمارے لیے یہ آیت بتا رہی ہے کچھ. ہم سوچ لیں کہ ہم بھی کیا اسی وجہ سے تو نہیں اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے, ہم بھی کیا اسی لیے تو نہیں اللہ کو ذکر کو بھول جانے والے اور اس سے اس کو نگلیکٹ کرنے والے, کہ ہمیں بھی بڑا کچھ اللہ نے دے دیا, نہ کچھ ہوتا تو پھر بڑا ٹائم ہونا تھا. پھر اللہ کا یہی قصور ہے کہ اس نے ہمیں دے کیوں دیا, کہ اس نے ہم پہ اتنی رحمتیں کیوں کر دی, اس نے ہمارا اتنا خیال کیوں کر لیا. افلا یرون اننا نأتی, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم لا رہے ہیں کس کو؟ الارض, زمین کو. ننقصھا من اطرافھا, کہ ہم گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہی گئی ہے کافروں کو, کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو, کہ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جس اسلام کو چاہ رہے تھے کہ یہ تو ختم ہو جائے, وہ تو پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, اور ہم ان کے لیے زمین کو تنگ کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب اسلام پھیل رہا ہے تو ان کی تو جگہ کم ہو گئی. افہم الغالبون, کیا پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب رہیں گے؟ ہاں جبکہ اسلام پھیل رہا ہے, اسلام ہر طرف لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, تو زمین تو ان کے لیے تنگ ہو رہی ہے, تو کیا یہ بھی پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی غالب ہیں؟ اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ بالکل ہی سلسلہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک چلا گیا, دوسرے کانٹیننٹس تک چلا گیا. تو پھر زمین کافروں کے لیے تو چھوٹی ہوتی گئی, کیونکہ ہر طرف مسلمان ہو گئے تھے. آج تو ایسا لگ رہا ہے زمین مسلمانوں کے لیے چھوٹی ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی آیت تو وہی ہے اور ایسا ہوتا رہنا تھا, لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہے, ہم مسلمان نہیں رہے. 1000 صدی تک ایسا تھا کہ جب مسلمان ترقی کر رہے تھے, آگے پھیل رہے تھے, اس کے بعد جب مسلمان عیش خوشی میں اور رقص و سرور کی محفلیں اور ان چیزوں کے اندر اور اقتدار کی چھینا جھپٹی میں مشغول ہو گئے اور آپس میں پھٹ گئے ان کے دل, تو پھر یہی ہوا کہ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اب زمین کے کنارے گھٹتے جا رہے ہیں. اور اس میں سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا تھا وہ آج ہمارے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں وہ سمٹمز آ گئے ہیں جو ان کے تھے؟ کیونکہ قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی. تم نے اپنے رویے بدل لیے, تم قرآن کے مطابق, قرآن کے جو سٹینڈرڈ ہے ایک مسلمان کا, ایک مومن کا, تم اس کے مطابق پورے نہیں اتر رہے, اسی لیے اب کافروں کے لیے زمین تنگ نہیں, اب تمہارے لیے تنگ ہو گئی. قل انما انذرکم بالوحی, کہہ دیجئے کہ بے شک
میں خبردار کرتا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے, وحی کی بنا پہ. میں کوئی خود تمہیں آ کے تو نہیں باتیں سناتا, اپنی طرف سے نہیں لگا رہا. جو میرے پاس وحی آتی ہے میں تو تمہیں اسی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں, اسی کے ذریعے تمہیں انذار کر رہا ہوں. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے جب وہ خبردار کی جاتے, وہ بہرے نہیں سنا کرتے جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے. آپ کیسے نہیں, بہرے کے پاس آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ آگ لگ گئی ہے, ایسے ہو گیا ہے, فلاں خطرہ آ گیا ہے, تو وہ اپنا کام کرتا جائے گا کیونکہ اس کو سن ہی نہیں رہا. اسی طرح یہ ہو گئے, ان کو آخرت کی بات بتاؤ, ان کو وہاں کی بتاؤ, اللہ کی پکڑ ہے, حساب کتاب ہے, موت ہے, ایسے ہیں آگے کے حالات. تو یہ ایسے ہو گئے جیسے بہرے ہیں, جیسے ان کو کچھ سن ہی نہیں رہا, اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. یعنی فزیکلی بہرے نہیں ہیں مگر ایسے ہیں کہ کان ہوتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں. یہ انعام کی طرح ہیں, مویشیوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ کان ہوتے ہوئے بہرے بنے ہوئے. کیا ہم بھی تو کہیں ایسے نہیں ہو گئے, ہمارے بھی کان ہیں, سن رہے ہیں, سب پتا ہے, اور خود دعوے بھی کرتے ہیں ہمیں سب پتا ہے. جی ہمیں سب پتا, آپ نے ہمیں کیا بتانا ہے, ہمیں تو سب پتا. اب سب پتا ہے اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. ہاں قرآن کی آواز ہے, قرآن کی بات ہے, اور اس کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بہرے ہیں, کچھ سنا ہی نہیں, کوئی اثر نہیں ہے زندگی میں. آخرت کی باتیں ہیں, ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی, کوئی زندگی پتہ ہی نہیں چل رہی کہ اس کو آخرت کا کچھ یقین بھی ہے یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفراللہ ربی ولا امستہم نفحتم من عذاب ربی کا, البتہ اگر چھو جائے ان کو ایک جھونکا بھی, یعنی ابھی عذاب میں نہیں ڈالے گئے, ابھی آگ میں نہیں ڈالے گئے, ابھی پورا عذاب نہیں آیا, صرف ایک جھونکا عذاب کا, وہ بھی پورا نہیں آیا, صرف چھو جائے. جیسے کہ کھانا گھر میں پک رہا ہے, صرف اس کی خوشبو پہنچی ہے, نہ ہم نے ابھی کھایا نہ کوئی, صرف خوشبو. اس طرح عذاب ابھی پہنچا نہیں, ابھی صرف اس کی ایک جھونکے نے چھوا, جیسے ہوا چلتی ہے نا, بس ایک اس کا جھونکا آیا, چھو کے چلا گیا, صرف اتنا ہی ہوگا تو سب یہ نشے رفو ہو جائیں گے. دیکھنا کیا ہوگا, لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اللہ اکبر, اس وقت دعائیں دینے لگیں گے, اس وقت واویلا کرنے لگیں گے, ہائے ہائے ہماری شامت, ہم ہی ظالم تھے, ہم نے ہی غلط کیا. آج دنیا میں بڑے بہانے ہیں, ہاں جی ایسے ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, میرا پاس ٹائم نہیں, میں ایسے, میں اتنی بزی, میرا گھر, میرا. لیکن جس وقت, یا اور بہانے, ہسبینڈ نہیں مانتے, فلانے, جس وقت عذاب کا صرف چھوئے گا ایک جھونکا, ایک جھونکا صرف چھو جائے گا نا, اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی, کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عذاب کو دیکھتے ہیں نا, یہ تو پھر بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اب مت بھاگو اپنے گھروں سے, جاؤ اپنے گھروں میں جہاں پہ رہتے تھے تم, جس عیش میں تم رہ رہے تھے اور جن کو تم نے سینے سے لگایا تھا, جاؤ انہی گھروں میں. اسی طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب عذاب اتنا سا بس ابھی چھوئے گئی, تبھی ساری حقیقت کھل جانی ہے, تب سب چیزیں, جتنی باتیں تھیں, جتنے بہانے تھے, ہم تو اللہ کو یہ کہہ دیں گے, ہم وہ کہہ دیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. صرف انسان کیا کہے گا, ہائے میرے اوپر افسوس ہے, میں نے کیا کر دیا, بڑی غلطی کر دی, میں نے بڑی غلط زندگی گزار دی, میں نے بڑی نافرمانیاں کی, یہ میں نے کیا کر دیا, اب کہاں گئی وہ ساری باتیں جو انسان دنیا میں کہتا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کہوں گا, میں ایسے کروں گا, اور کہاں ہیں وہ سارے بہانے جو انسان دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دیتا تھا. وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ, اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو, ترازو کو ہم رکھ دیں گے, القسطہ, انصاف والے. یہاں پہ موازین کہا گیا, حالانکہ بہت سارے ترازو تو نہیں رکھے جائیں گے, ایک ہی رکھا جائے گا, مگر چونکہ ساری مخلوق کے اعمال اس ایک ہی ترازو سے تولے جائیں گے, اس لیے موازین کہا گیا. اور یہ کیسا ترازو ہوگا, انصاف کے ساتھ تولے گا, یوم القیامہ, قیامت کے دن, کہ بالکل انصاف ہوگا, نہ کسی کی نیکی کا وزن گھٹا کے دکھائے گا, نہ کسی کا گناہ بڑھا کے دکھا دے گا کہ اس کو تو اچھا ذرا ملنا چاہیے, مزہ چکھنا چاہیے, کچھ نہیں ایسا, پورا انصاف.
فلا تظلم نفس شيئا، اور کوئی کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ اس لیے کہا گیا کہ تمام دانوں میں چھوٹا دانہ رائی کا ہوتا ہے. اتنا ننا سا عمل بھی جو کوئی ہوگا نا، کہیں چھپا ہوا، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کسی غار میں ہو، کسی جگہ ہو، کوئی چھپا ہوا عمل بھی ہوگا، اتنا چھوٹا سا بھی کہ کسی کو ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا، یا کسی کے اوپر تیوری چڑھائی، یا کسی پہ ناک چڑھائی، یا کسی کو ایسے اشارہ کر دیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل یہ بھی لایا جائے گا. اسی لیے تو انسان اس دن کہے گا نا، مال حادل کتاب لا یغادر صغیرات ولا کبیرات الا صغیرات. یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی. میں دنیا میں ہم کہاں سوچتے ہیں چھوٹی باتیں کیا بڑی بڑی کر کے نہیں سوچتے؟ بڑی بڑی کر کے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کا دل دکھایا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کسی کچھ کیا، کچھ کیا، کچھ بات ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں. مثقال حبت من خردل، اتنے کے برابر بھی لایا جائے گا. وکفا بنا حاسبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حساب لینے کے لیے پھر کافی ہیں، اکیلے ہی ہم کافی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ میزان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ کس کے کتنی بڑی ہیں اور کتنی کم ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہائے میرے تو اتنے زیادہ تو قصور نہیں تھے کہ اتنی مجھے سزا مل گئی. کسی کو اگر جنت میں بھیجا جائے تو اس کو پتہ ہو کہ ہاں کیا ہے، کس چیز کا اللہ نے اجر بڑھا چڑھا کے دیا، اور کس کی کس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، تو تب میں یہاں پہ تک پہنچاؤں. تو تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ دیکھو ترازو میں تلنے ہیں اور میرے اعمال تلیں گے، میرے پاس اتنے اعمال ہونے چاہیے کہ میرا نیکی کا پلڑا بھاری ہو، تو تب میری خلاصی ہو سکتی ہے. اور یہ اس کے اندر حدیث میں آتا ہے اتنا کہ صوابہ کے برابر، یعنی جوں کے انڈے کے برابر. لیک کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ وہ تو آنکھوں سے جن کی نظر کمزور ہوتی نا، ان کو نظر بھی نہیں آتی. لیک کے برابر، جوں کے انڈے کے برابر بھی عمل تولا جائے گا. اور یہ میزان ایسا نہیں ہے کہ اتنے عمل کو وہ کیچ ہی نہ کر سکے. انسانوں نے آج کل ایسے میزان بنا لیے ہیں کہ اگر پیپر رکھیں اس کا وزن کرتے ہیں، اور پیپر پہ ڈاٹ لگائیں تو اس کا وزن کر کے دیکھتے ہیں اس میں فرق ہے. ڈاٹ کا وزن بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ایسے آلات انسان نے ایجاد کر لیے. تو اللہ تعالیٰ کا میزان تو بڑا سینسیٹیو ہے، اتنی سی عمل کو بھی وہ وزن کر لے گا. ہائے اللہ، یہ بھی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اس کے اندر عمل کر لو، اس کو غنیمت جانو، یہ کہ ان کی قدر جانو، ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک منٹ کی. ہم نے مفت کا مال ہی سمجھا ہوا، ضائع کرتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا نا، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ جس کا حساب کے لیے اللہ نے جس کو کھڑا کر لیا، وہ تو بس گیا. انسان اپنا بھی نہیں حساب کر سکتا، کیونکہ اس کو تو کل کا یاد ہی نہیں میں نے کیا کیا. کئی باتیں وہ معمولی سمجھ کے بول دی ہوئی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. کئی خیالات آئے اور وہ چلے گئے، اور کیا سوچا اور کیا ارادے کیے اور کیا عمل کیے. یہ اللہ ہی نے سارا ٹریک رکھا ہوا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے نیتیں، خلوص، کس کا اجر کتنا ہونا چاہیے، کس عمل پہ میں نے بخش دینا ہے، سارا کا سارے گناہوں کو بخش دینا ہے، کس عمل پہ میں نے ایک پہ پکڑ کرنی ہے تو ساری نیکیاں پیچھے رہ جانی ہیں، کس عمل پہ میں نے کھڑے کر لینا ہے اس کو، کس عمل میں نیت خراب تھی، نیت میں کھوٹ تھا، کون سا عمل تھا جو خالص تھا میری خاطر، کس کے کتنے نمبر ہونے چاہیے، کون سی ایک الحمدللہ کہی بھی میزان کو ایسے بھر دے کہ جو ہے نا پورا بھر جائے، کون سی سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ وزن میں اتنی میزان میں بھاری ہو، کون سا کس کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ جو میزان میں سب سے وزنی تلے. یعنی اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس کا وزن کتنا ہے، اس لیے کہ اس دن کئی پہاڑ کے برابر عمل ہوں گے اور وہ گرد بن جائیں گے اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اور کئی ایسے ہوں گے کہ ایک یعنی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ رات کے برابر، ایک کی رات کے برابر اس کو اجر مل جائے گا جو احد پہاڑ کے برابر ہے. تو یعنی یہ جو گریڈنگ ہے نا، یہ اللہ نے ہی کرنی ہے، وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس زندگی سے بہترین اپنی آخرت کے لیے توشہ کما سکیں اور یہاں پہ اپنی تیاری کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں ہم.
ام اتخذوا من دونه آلہا قل ہاتوا برہانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين